السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب لوگوں کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی یہ میٹنگ نمبر ایک، سب کی باہم ملاقات ہے. نمبر دو، سمر کورسز کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ہے. اور نمبر تین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ کو پریشان کرتی ہو، یا کوئی اپنا تجربہ یا مشورہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر کیا آپ مختصراً بتائیں گے کہ کہاں کہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں؟ مثلاً یہاں کے جو الہدا مین برانچ میں جو کورسز ہیں، ان میں سے کچھ تعلیم الاسلام کورس کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ تعلیم القرآن کے سٹاف بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ تربیتی کورس کا سٹاف موجود ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد کی کون کون سی برانچز سے ہیں لوگ؟ صرف ہاتھ کھڑا کر کے اپنا تعارف کرا دیں. آپ کہاں سے؟ اسلام آباد سے. جی آپ این اے آر سی سے، اور جی ٹین ٹو برانچ سے، اور آپ آئی ٹین ون برانچ سے، اور آئی ایٹ ون، ٹھیک ہے، اور اسلام آباد کی کوئی برانچ؟ آپ آئی ٹین ٹو برانچ، ایف ٹین ٹو برانچ، جی نائن ٹو برانچ، اور کوئی اسلام آباد سے؟ جی آپ بھارکو برانچ، جی جی ایٹ ٹو، اور اچھا اس کے بعد باہ کینٹ سے کوئی آیا ہے؟ واکن شاولی برانچ، کون سی؟ نواب آباد برانچ، آفیسرز کالونی واکنٹ، اور لالا رخ واکنٹ سے، ٹھیک ہے، مسلم ٹاؤن. اس کے علاوہ حسن عبدال سے کوئی؟ ٹیکسلا سے کوئی؟ راول پنڈی کے کون کون سے علاقوں سے آپ؟ شمس آباد، سچلائی ٹاؤن، لالا زار، ویسٹریج، اسکری فور سے، گلشن آباد، صدر، ٹینچ بھاٹا، لالا زار، مصریال روڈ، صادقہ آباد. جی آپ ڈھوکھسو، آپ گلزار قائد سے، اور آپ ڈھوک جمعہ سے. جی نو شکریال، ڈھوک الائی بخش، اور ڈی اے وی کالج روڈ برانچ، اور پیچھے ایف بلاک، کمیٹی چوک، ڈوک سیدہ، ویسٹریج، آپ نیو لال آزار، آپ صدر، سول لائنس، اور کوئی رہ گیا ہو؟ جی آپ رواد سے، اس کے علاوہ اٹک برانچ سے. ٹھیک، اب آپ نہیں بتاتے مجھے کیسے پتا چلتا کہ اٹک کے لوگ بھی آئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی جگہ جہاں سے کوئی موجود ہو یہاں؟ آپ پشاور سے، آپ ڈھوک رتا راول پنڈی سے، ملتان سے، اور کہاں سے؟ ڈی اے خان سے، کھنہ پل کے پاس سے، اچھا گجر خان سے، اور جہلم، اوکے، اور سرگودھا سے، ڈی اے خان سے، جہلم سے، میرپور سے، کوئی اور جگہ؟ یہ کہہ رہی ہے داتوٹ آزاد کشمیر سے، ٹھیک ہے. کراچی میں آج کل ہفتہ بار میں کلاس دیتی ہوں. آج کل چونکہ میں کوئی بھی ریگولر کورس نہیں پڑھا رہی، میرا زیادہ وقت جو ہے وہ سفر میں گزر رہا ہے، تو میں ریگولر جو کورس چل رہا ہے اس میں بھی ہفتے میں ایک کلاس لیتی ہوں، اور اسی طرح اولڈ اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کی بھی ہفتے میں ایک کلاس لیتی ہوں، یعنی جو لوگ پچھلے بیچز سے پڑھ کے جا چکے ہیں. تو وہ کلاس چونکہ سیٹرڈے کو ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام ہم نے سیٹرڈے فورم رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں اس میں میں نے سیرت پر ایک کتاب پیغمبر انقلاب پڑھائی ہے، اور اس کے بعد ابھی ایک اور کتاب شروع کی ہے تمدن عرب کے نام سے. تمدن عرب جو کتاب ہے یہ پی کے ہٹی کی کتاب ہے. جب ماسٹرز میں ایم اے میں میں خود پڑھ رہی تھی تو اس وقت اس کتاب کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، لیکن اس کے بعد سال ہر سال میں
یہ کتاب نظروں سے اوجھل رہی کیونکہ میں عربی ادب کو چھوڑ کر حدیث کی طرف متوجہ ہو گئی. ریسنٹلی جب میں لوگوں کے مختلف مسائل سنتی ہوں اور مختلف چیزیں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہماری اسٹوڈینٹس میں مطالعے کی کمی ہے، ذہنی وسعت کی کمی ہے. اس ذہنی وسعت میں اضافے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے کچھ یہاں کا بھی پلان میں نے یوں کیا ہے کہ ہر دفعہ آ کر ایک نئی کتاب انٹروڈیوس کرتی ہوں. جب سے ہمارا 10th بیچ آیا ہے ہم کئی ایک کتابیں اسٹوڈینٹس کو انٹروڈیوس کر چکے ہیں، ہوم ورک کے طور پر دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جب میں آتی ہوں تو ایک کتاب نئی انٹروڈیوس کرا کے پڑھنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو بعد میں پڑھتے رہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. پچھلی دفعہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا تو اسی کی مناسبت سے ادائے محبوب کی ایک کتاب جو ہے وہ یہاں سارے بیجز کو ایک طرح سے شروع کرائی گئی، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اس کے کچھ چیپٹرز میں نے یہاں ڈسکس کیے اور لوگوں نے اسے کافی انجوائے کیا اور سنتوں کو اپنانے کی ایک مہم چلائی ایک طرح سے. اور اس دفعہ مولانا وحید الدین کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے اپنے 25 سال کے مدرسہ میں پڑھنے اور 25 سال اپنے ذاتی مطالعہ کے بعد لکھی ہے، الاسلام. اور بہت ہی اچھی کتاب ہے. آج کل مارننگ میں اس کو میں اسٹوڈینٹس کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں اور اس میں انہوں نے بہت اچھی طرح اسلام کا ایک طرح سے تعارف پیش کیا ہے. یہ کتابیں میرا خیال ہے کہ اسٹال پر بھی یہاں اویلیبل ہوں گی، نہیں تو المسعود پر اویلیبل ہوں گی. بہرحال کراچی میں بھی اسی طرح میں نے پیغمبر انقلاب، اور وہاں بھی ہم جب بھی اسٹوڈینٹس کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی کتاب بھی پڑھنے کے لیے ان کے ہوم ورک میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ ریگولر برانچز چلا رہے ہیں وہ برانچ کوآرڈینیٹرز کے مشورے کے ساتھ اپنی اسٹوڈینٹس کو چھٹیوں کے ہوم ورک کے طور پر چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے ان کتابوں کو دوسروں کو بھی پڑھوائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اب یہ بات اس پر بہت منحصر ہوتی ہے کہ آپ کے اسٹوڈینٹس کا اپنا تعلیمی معیار کیا ہے. مثلاً اگر کسی برانچ میں میٹرک سے ابو لوگ آ رہے ہیں تو اس میں مشکل کتاب بھی پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر لیں گے. لیکن اگر کسی برانچ میں اسٹوڈینٹس کا تعلیمی معیار انڈر میٹرک ہے تو اس کے لیے پھر کتاب اس طرح نہیں سجیسٹ کی جا سکتی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ریڈرز آر دا لیڈرز. کوئی شخص لیڈر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ریڈر نہ ہو، یعنی پڑھنے والا نہ ہو. اگر کسی شخص کی اپنی ذہنی وسعت نہیں ہے، تنگ نظری ہے، تنگ خیالی ہے، تنگ دلی ہے، تو وہ اتنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چل ہی نہیں سکتا. یہاں آ کر ایک اور مشکل پیش آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو مختلف کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو ان میں بہرحال کئی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن سے وہ اگری نہیں کر سکتے، یا جو باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، یا جو باتیں ان کی سمجھ سے بالا ہوتی ہیں. تو جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی کسی کتاب میں اور آپ ایک بات سے ڈس اگری کر کے ساری کتاب رکھ دیں، تو یہ طریقہ کار درست نہ ہوگا. اس کے لیے فلٹریشن کے طریقہ کار پر عمل کرنا پڑے گا. فلٹریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھاننا. یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ فلٹریشن کیوں ضروری ہوتی ہے؟ جی آپ روبینا، جو ضرورت کی نہیں یا نقصان دہ ہے اسے چھوڑ دیا جائے. قرآن اور حدیث کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو ایک نور نصیب ہوتا ہے، ایک معیار ملتا ہے. اس معیار پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھی چیزوں کو لے سکتے ہیں، اور جو اس کے خلاف جاتی ہوں چیزیں ان کو ایک طرف کر سکتے ہیں، چھان لیں. ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر فلٹرز رکھے ہوئے ہیں. مثلا ناک میں ایک فلٹر لگا ہوا ہے. کیا کام ہے اس فلٹر کا؟ کیا ہے وہ فلٹر؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم یا تو یہ کہ سانس نہ لیں کہ بہت گرد ہے باہر، بہت جراثیم ہیں، بہت گندگی ہے فضا میں، ہر طرف پولوشن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ سانس روک کے بیٹھ جائیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مر جائیں گے نا، سانس تو نہیں روک سکتے. کیسی بھی جگہ ہو سانس تو لینا ہی لینا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں. اسی طرح مطالعے کے بغیر عقل کی نشو نما ممکن نہیں، اور عقل کی نشو نما کے بغیر، میچورٹی کے بغیر، ذہنی وسعت کے بغیر آپ دوسروں کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتے. دوسروں کے مسائل تو کیا حل کریں گے، اپنے بھی نہیں کر سکتے. تو کنفیوزڈ پرسنالٹیز اور ڈبل مائنڈڈ لوگ کبھی دوسروں کو صحیح رستے پہ نہیں لگا سکتے. اس لیے فلٹریشن کے طریقہ کار پہ عمل کریں، مختلف کتابیں پڑھیں، اس میں جو اچھی چیزوں لے لیں اور جو خراب چیزوں چھوڑ دیں. آپ دیکھیے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو بال لگے ہوئے ہیں، پلکیں جو آپ کی، یہ کیا کام کرتی ہیں؟ یہ بھی فلٹریشن کا کام کر رہی ہیں. بہت سی غیر ضروری چیزیں جو آپ کو نقصان دے سکتی ہیں وہ پلکیں روک لیتی ہیں، آپ کی آنکھوں کی حفاظت کا کام کرتی ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کان کے اندر بھی چھوٹے 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 بال ہوتے ہیں، وہاں بھی فلٹریشن ہو رہی ہوتی. اسی طرح جو غذا آپ کھاتے ہیں، کیا ساری کی ساری آپ کے جسم کو لگتی ہے؟ یہ فطرت کا اصول بنا نا. آپ کے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی باڈی اس کو ابزارب کر لیتی ہے، اور جو ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، جو اصل کے ساتھ چلی آتی ہیں یا اصل کے ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے. آپ صرف کیپسول پہ زندہ رہ سکتے ہیں کہ صرف وٹامنز کھا لیں اور صرف مختلف طرح کے نمکیات حاصل کر لیں یا پانی پی لیں اور آپ کہیں کہ جی میں نے تو غذا لے لی اپنی پوری؟ نہیں، باقی چیزیں بھی ایک مددگار کی حیثیت رکھتی ہیں لیکن وہ اصل نہیں ہوتی اس میں. تو آپ کیا کرتے ہیں، اصل چیز لے لیتے ہیں اور باقی ویسٹ فطرت اس کو ڈسکارڈ کر دیتی، ختم کر دیتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصول زندگی کے ہر معاملے میں ہے اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے. اگر آپ یہ آئیڈیالائز کریں کہ آپ کو پاک صاف ماحول ملے، ہر شبہ شک سے بالا کتاب ملے، آئیڈیل چیزیں ملیں، صرف دل پسند چیزیں ملیں، مرضی کی چیزیں ملیں، تو وہ نہیں ممکن، کہیں بھی ممکن نہیں. اس لیے کہ یہ دنیا امپرفیکٹ ہے. یہ دنیا امپرفیکٹ. امپرفیکٹ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نامکمل ہے. پرفیکشن کہاں ہے؟ پرفیکشن کو اللہ نے جنت میں رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ دنیا میں نہیں مل سکتی. اس کی تلاش میں اپنے آپ کو ضائع کرنے والے خود کا نقصان کرتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فلٹریشن کے اصول پر عمل کرنا ہے. مثلا آپ کسی انسان کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں، کسی استاد سے پڑھ رہے ہیں، مختلف استاد آپ کو زندگی میں ملتے ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، آپ اخباریں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ہر وقت آپ کو مختلف طرح کی سچویشن سے پالا پڑ رہا ہوتا ہے. ایسے میں اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ سب میری مرضی کے مطابق ہو جائیں، یہ ممکن نہیں. کسی بھی انسان سے آپ کی ملاقات ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، مثلا کسی کلینک میں آپ بیٹھے، کسی سے تھوڑی دیر کے لیے انٹریکشن ہوا، اس نے 10 باتیں کی آپ سے، کیا آپ پر فرض ہے کہ 10 باتیں رٹ کے یاد کر کے اپنے دماغ میں بٹھا لیں؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اگر اس کی گفتگو میں کوئی ایک کام کی بات ہے تو اسے آپ لے لیں، محفوظ کر لیں اور باقی تھرو کر دیں، گیٹ ریڈ آف اٹ. ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسی کلاس میں جاتے ہیں، مثلا یہاں آپ آئے ہیں، بہت سی باتیں سنیں گے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سلیکٹو ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ سلیکٹو. کیسے کیسے سلیکٹو ہونا ہے؟ اب اس محفل میں بہت سی باتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں آپ کے کام کی نہ ہوں، آپ کی برانچ کو سوٹ نہ کرتی ہوں، وہ مشورے آپ کے لیے قابل عمل نہ ہوں. تو آپ کیا کریں، جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں ان کو آپ نکال لیں، لے لیں، سفٹ کر لیں، چھان لیں، ابزارب کر لیں، اور باقی جو نہیں وہ چھوڑ دیں. اسی لیے جو لوگ ڈائریز کے اوپر ضرورت کی باتوں کے نوٹس لے لیتے ہیں، وہ بعد میں بھی ان کے لیے ریمائنڈر کا کام کرتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہ بہتر طور پہ کام کرتے رہتے ہیں. تو اپنے حافظے میں، اپنے دماغ میں مفید سلیکٹو چیزیں رکھ لیں، غیر ضروری چیزیں ویسٹ میں ڈال دیں. مثلا آپ کتنے ہی کاغذ ریسیو کرتے ہیں، کون سا اپنے پاس سنبھالتے ہیں؟ جس کی واقعی ضرورت ہوتی ہے، اور باقی کہاں جاتے ہیں؟ ردی کی ٹوکری میں، کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص کوئی چیز ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالے تو کیا ہوگا؟ ایک دن وہ ردی کے ڈھیر تلے دب جائے گا. تو یہ ایک فطرت کا اصول ہے، اس اصول کو یاد رکھیں. مثلا بہت سے لوگوں کا طریقہ کار پتہ کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی کتاب بتائی جائے نا، یہ کتاب پڑھ لیں، اگلے دن آ جائیں گے، آپ کو پتہ اس کتاب میں کیا لکھا ہو؟ اس میں تو یہ لکھا ہو، یہ کتاب کسی کو نہیں دینی، آئندہ نہ کسی کو بتائیں. بھائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے معیار پر صرف ایک کتاب پوری اترتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی چیزیں اس کے لیے آپ کو سلیکٹو ہونا پڑے گا. مثلا احادیث کے معاملے میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, ہر وہ چیز جس کے اوپر نام حدیث لکھا وہ لے لیتے ہیں آپ, کیا کرتے ہیں سلیکٹو ہوتے ہیں, فلٹریشن کرتے ہیں, اس کے معیار ہیں, پیمانے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا پیمانہ بہت ایکیوریٹ ہوتا چلا جائے گا, بہت بہتر ہوتا چلا جائے گا. شروع میں شاید آپ اچھے کے ساتھ کچھ کچھ اور کیا لے لیں, غیر ضروری چیزیں بھی لے لیں. جیسے بہت سے بچے شروع میں آتے ہیں نا, جب تفسیر لکھنے لگتے ہیں, نوٹس لکھتے ہیں, ہر الٹی سیدھی بات لکھتے چلے جاتے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ نہیں, پوائنٹس میں لکھنی ہے, ضروری باتیں ہر بات نہیں لکھنی. یہ فطرت خود بخود سکھا دیتی ہے آپ کو, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس میں. ٹھیک ہے, عام طور پر لوگ تعصب کا شکار ہوتے ہیں, فلاں رائٹر کو نہیں پڑھنا, فلاں شخص کے پاس نہیں جانا, فلاں شخص سے ملنا نہیں, فلاں کو اپنے پاس بلانا نہیں, فلاں تو بس اچھوت ہے, اس کے تو پاس سے نہیں گزرنا. یہ ساری آئیڈیلزم کی باتیں ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہ انسان کی اپنی سوچ میں بھی تو خطا ہو سکتی. تو تعصب کے بغیر, کسی ضد کے بغیر ہر قسم کی کتابیں لے لیا کریں, دیکھا کریں, جو اچھی چیزیں نکال لیں, جو خراب ہے ہٹا دیں. اور پھر اس اصول پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. لقمان حکیم سے کسی نے کہا تھا, حکمت کہاں سے سیکھی؟ تو اس نے کیا کہا تھا, حکیموں سے, جاہلوں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے, ہر ایک سے سوال کرتے تھے, ہر ایک سے سیکھتے تھے, بکری والے سے بھی سیکھتے تھے, لکڑی والے سے بھی سیکھتے تھے, ہر ایک سے سوال کرتے تھے, اور اس میں سے جو کام کی بات ہوتی تھی لے لیتے اور باقی چھوڑ دیتے تھے. تو اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے یہ کتاب تاریخ عرب, اس کو سلیکٹ کیا گیا. یہ ایک مستشرق کی کتاب ہے, جس کا نام سن کے ہی کئی لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے. کافر کی کتاب بھی آپ کی عقل کو کیا ہے, آپ اتنے کچے ایمان کے ہیں کہ کسی کافر کی کتاب پڑھ کے آپ کافر ہی ہو جائیں گے؟ کیوں؟ اس کا مطلب آپ کا اپنا ایمان پکا نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, کافر آپ کے اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, ان کی سوچ پڑھیں گے تو ان کو جواب دیں گے نا, ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کریں گے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں وہ سوچتے کیا ہیں تو ان کے سامنے میسج کیسے رکھیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو پڑھیں سب کچھ, لیں صرف قرآن و سنت کے معیار پر آئی ہوئی چیز سلیکٹو, اور باقی لوگوں کا ذہن پڑھ کر اس کے مطابق ان سے معاملہ کریں. چلیے اس کتاب کا صرف کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, پھر آپ دیکھیے کہ یہ مستشرق اسلام کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک صدی کے اندر ہی, یعنی ایک سینچری میں ہی, آپ کے پیروکار ایک ایسی وسیع و عریض سلطنت کے مالک بن گئے تھے جو رومیوں کو ان کے انتہائی عروج کے وقت بھی نصیب نہ ہوئی تھی. کیا سیکھا؟ اسلام کے پیروکار, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار, آپ کے جانے کے 100 سال بعد اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہو گئے تھے کہ رومی تہذیب اور رومن امپائر, جو دنیا کی بہت بڑی امپائر تھی, وہ کہتے ہیں وہ اپنے انتہائی عروج کے دور میں بھی اس کو نہ پہنچ سکے تھے. اس سلطنت کے دامن اگر ایک طرف خلیج بسکے سے دریائے سندھ اور چین کی سرحدوں تک پھیل گئے تھے, تو دوسری طرف بحیرہ خارزم اور دریائے نیل کے شمالی آبشاروں کو انہوں نے اپنے اندر سمیٹ لیا تھا. کچھ نقشے کا پتا ہو تو یہ علاقے ذہن میں ہو تو آپ وسعت کا اندازہ فوراً کر لیں. ایک طرف سندھ اور چین اور دوسری طرف ایجپٹ افریقہ میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ دن میں 5 دفعہ ان سینکڑوں ہزاروں مسجدوں کے بلند میناروں سے پکارا جا رہا تھا جو جنوبی یورپ اور شمالی افریقہ سے لے کر مغربی اور وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی. اتنے وسیع علاقے پر مسلمانوں کی حکومت تھی. اپنی اس بے نظیر وسعت پذیری کے دور میں مسلمان عربوں نے اپنی دینی عقائد, طرز کلام, حتیٰ کہ اپنے جسمانی خد و خال کے اعتبار سے بھی غیر قوموں کے افراد کی جتنی تعداد کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا, اتنی بڑی تعداد میں دنیا کی کوئی قوم آج تک جذب نہ کر سکی. اس جملے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اسلام نے اتنے زیادہ کلچر اپنے اندر سمیٹے اتنی زیادہ زبانیں اپنے اندر کھینچ لی، جذب کر لی، کہ آج تک دنیا کی کوئی قوم اس حد تک کامیاب نہیں ہوئی۔ میرا نہیں خیال کہ میں اور آپ اسلام کے بارے میں اتنا جانتے ہیں، سچ بتائیے، نہیں پتا، پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا تھا، تاریخ کی خبر ہی کہاں ہے ہم کو۔ لیکن دوسروں کو دیکھیے کیسے گہری نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو کہ کون ہے یہ قوم، ایسے ہی ڈرتے رہتے ہیں وہ۔ اتنی بڑی تعداد میں دنیا کی کوئی قوم آج تک جذب نہ کر سکی، یعنی کسی تہذیب نے دنیا پر اتنا گہرا اثر نہیں ڈالا، اس میں اتنی شکلوں والے لوگ شامل نہیں ہوئے۔ یعنی یہ اس اعتبار سے بات کر رہا ہے کہ اتنی شکلیں اور اتنی زبانیں اسلام میں داخل ہو گئیں، نہ یونانی، نہ رومی، نہ اینگلو سیکسن، نہ روسی، نہ بابلی، اشوری، کلدانی، آرامی اور فنقی جیسی اقوام کے آبا و اجداد، یعنی نہ یونانی تہذیب، نہ رومی تہذیب، نہ اینگلو سیکسن، نہ روسی، کوئی تہذیب اپنے اندر اتنے شکلیں اور اتنی زبانیں نہیں اکٹھی کر سکی جتنی اسلام کو ملی یا مسلمانوں کو ملی، عربوں کو ملی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے، اب تعارف ذرا دیکھیے، یہ جنہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی یہ تھے کون؟ بابلی، اشوری، کلدانی، آرامی اور فنیقی جیسی اقوام کے آبا و اجداد جزیرہ نما عرب ہی میں پیدا ہوئے، وہیں پروان چڑھے تھے، لیکن سینکڑوں برس ہوئے زمانے نے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یعنی اس جزیرہ العرب میں یہ اقوام آئی تھی لیکن صفائی ہو گئی ان کی، لیکن عرب وہ آج بھی زندگی کے وسعت پذیر میدان میں زندہ قوموں کے ساتھ شانہ بشانہ نہ سہی رواں دواں ہیں۔ اس جزیرے پر بسنے والی ساری قومیں مٹی سوائے کس کے؟ عربوں کے، اور 1400 سال سے اب بھی یہ قوموں کے ساتھ ان کے معاملات جاری ہیں اور رواں دواں ہیں۔ پہلے کی طرح آج بھی تجارتی دنیا کی ایک عظیم شاہراہ کے قریب عربوں کا وجود قائم اور برقرار ہے۔ پہلی بڑی لڑائی کے بعد سے عربوں کو اپنی میراث ازلی یعنی آزادی کامل کا شدید ترین شعور پیدا ہوا ہے۔ مصر کے خود مختار اور آزاد مملکت کا اعلان ہو چکا ہے، یہ کتاب چونکہ اس دور کی لکھی ہوئی ہے اس لیے اسی زبان میں ترجمہ ہے، یعنی اسی طریقے سے۔ عراق نے اپنے قدیم دار الامارت بغداد میں اپنے بادشاہ کو تخت نشین کر دیا۔ عرب جدید کے مرد توانا ابن سعود نے اپنے زور بازو سے ایک بڑی اور مستحکم سلطنت قائم کی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شاہ سعود نے سعودی حکومت کی ابتدا کی تھی، اس وقت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں وسطی اور شمال مغربی عرب کا بیشتر حصہ شامل ہے۔ لبنان پہلی عربی بولنے والی ریاست ہے جس نے اپنے جمہوریہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انقا ایک عربی پرندہ پھر پرواز کر رہا ہے، اس کے شہ پروں کی قوت رفتہ عود کر آئی ہے۔ دین اسلام جس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے رکھی تھی، اس میں آج دنیا کی تقریباً تمام نسلوں کے افراد شامل ہیں۔ آپ جائزہ دیکھیے کہ کس طرح جائزہ لے رہے ہیں نا اسلام کا اور مسلمانوں کا۔ تقریباً 27 کروڑ سے زیادہ انسان اس دین کے پیروکار ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، اور اب کتنے ہیں؟ یہ 27 کروڑ بڑھ کے اربوں تک جا پہنچے ہیں۔ یہ لوگ مسلمان ہیں، مغرب میں اکثر ان کو محمدن کہا جاتا ہے، لیکن یہ خود محمدن کی بجائے مسلمان کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ تک پتا ہے ان کو۔ ہماری دنیا کے ہر 8 آدمیوں میں ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یعنی مسلمان ہے۔ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ کرہ ارض کے کسی نہ کسی مقام سے مسلمانوں کی اذانیں فضا میں بلند نہ ہوتی ہوں۔ عربوں نے صرف ایک وسیع سلطنت ہی قائم نہیں کی بلکہ گراں قدر اور سادہ ثقافت بھی تعمیر کی۔ یعنی عربوں کی ثقافت کو وہ کیا کہتا ہے؟ گراں قدر ہے لیکن سادہ ہے، اس کے اندر سادگی ہے۔ اس ثقافت کی تعمیر میں انہوں نے صرف اپنے اس قدیم موروثی تمدن ہی سے فائدہ نہیں اٹھایا جو کسی زمانے میں دجلہ و فرات کے کناروں، ارض نیل کے میدانوں اور بحیرہ روم کے مشرقی ساحلوں پہ پروان چڑھا تھا، بلکہ انہوں نے یونان اور روما کی ثقافت کی بعض امتیازی خصوصیتوں کو بھی اس میں جذب کر لیا۔ یہی مسلمان آگے چل کر قرون وسطی میں یورپ کو ایسے ذہنی تاثرات کے منتقل کرنے کا وسیلہ بنے جنہوں نے مغربی دنیا کو بیدار کر کے اسے نشت جدیدہ کی شاہراہ پر گامزن ہونے کے قابل بنا دیا۔ اب یہ خود اعتراف کرتے ہیں کس بات کا؟ کہ یہ تھے مسلمان جنہوں نے ایک سادہ ثقافت کی ابتدا کی جس میں اور ثقافتوں سے بھی فائدہ اٹھایا، اور پھر یہ سارا علمی خزانہ منتقل کیا مغرب کی طرف۔ وہ کہتے ہیں مغرب میں جو رینیسانس ہوا ہے، نشت ثانیہ ہوئی ہے، جو بیداری ہوئی ہے، وہ عربوں کی مرہون منت ہے۔ جدید دور کی ترقی اس کی بنیادوں میں مسلمان ہیں، لیکن آج مسلمانوں کو خود بھی اس کا نہیں پتا۔ انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے جو خدمات عربوں نے قرون وسطی کی ابتدا میں انجام دی ہیں، ویسی خدمت کسی اور قوم نے انجام نہیں دی۔ انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے لیے جو خدمتیں ان کی ہیں وہ کسی اور قوم کی نہیں ہیں۔ یہاں عربوں سے ہماری مراد دنیا کی تمام عربی بولنے والی آبادی ہے، یعنی صرف جزیرۃ العرب کے لوگ نہیں، اب جو اور ثقافتیں عرب میں شامل ہو گئیں، اور اس میں جزیرہ نما عرب کے باشندے بھی شامل ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ عرب علماء ارسطو کا مطالعہ کر رہے تھے، یورپ کے شارمین اور اس کے عمراء اپنے نام کے ہجے سیکھ رہے تھے۔ جب عرب علماء ارسطو پڑھ رہے تھے یا اس کے فلسفے کو پڑھ رہے تھے، یورپ کے حکمران اپنے ناموں کے سپیلنگ سیکھ رہے تھے، اور اب آپ دیکھیے منظر کیسے بدل چکا۔ ایک اسلامی شہر قرطبہ میں 17 بڑے کتب خانے تھے، 17 لائبریریز، ان میں سے ایک کتب خانے میں 400,000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ پریس کا دور نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں۔ ایک لائبریری میں کتنی؟ 400,000۔ آپ کی لائبریریوں میں کتنی ہیں؟ اور جو ہیں وہ بھی کتنی پڑھی ہوئی ہیں، ان کو بھی کون پڑھتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ الحکم جو تھا اس کے ذاتی کتب خانے میں 400,000 کتابیں تھیں، اور ان میں سے بیشتر اس نے پڑھ رکھی تھی۔ مسلمان خلفاء کا مطالعہ اتنا وسیع ہوتا تھا، اور آج ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں اور پڑھنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کی ریڈنگ کی مقدار 1 book per month بھی ہو۔ تو ریڈرز آر دا لیڈرز۔ آپ کیسے اقوام عالم کی رہنمائی کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، جب تک کہ آپ کے اندر مطالعہ نہ ہو، وسط نہ ہو، فلٹریشن کا عمل نہ ہو؟ ایسے زمانے میں جبکہ جامعہ آکسفورڈ یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کے عالم غسل کرنے کو بے دینوں کی رسم جانتے تھے، اسی قرطبہ کے مسلمان سائنسدان پرتکلف اور نصت بیز حماموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یعنی سائنٹسٹ قرطبہ میں تھے، اسپین میں تھے، آکسفورڈ میں نہیں تھے۔ وہ ابھی اس چکر میں تھے، ہمارے جیسی مذہبی بحثیں کرتے رہتے تھے کہ کس حالت میں قرآن پاک کو پکڑنا چاہیے اور کس کو نہیں، نہانا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نہانا بے دینوں کی رسم ہے، وہابی ہو جاتے ہیں نہا کر۔ عربوں کی داستان ہمارے لیے اس لیے بھی خاص اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے بطن میں دنیا کے تیسرے اور جدید ترین توحیدی مذہب کی داستان پوشیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں ایک تیسرا الہامی مذہب، توحیدی مذہب، جس میں ایک خدا کا کانسیپٹ ہے، اس کی بھی داستان وہیں پر ہے۔ عرب فوجوں کی فتح مندیاں مد و جزر کی طرح گھٹتی بڑھتی رہی۔ مد و جزر کیا ہوتا ہے؟ لہروں کا اوپر نیچے ہونا، یعنی کبھی بہت عروج ہوا، یعنی بہت فتوحات ہوئی، کبھی ٹھنڈی پڑ گئی، پھر اوپر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے توحید کے عقیدے ہی نے ابتدا میں بھی اور بعد میں بھی منگولی ترک جیسی طاقتور قوموں پہ فتح پائی، حالانکہ یہی منگولی ترک دست بدست مقابلوں میں عربوں کو نیچا دکھا چکے تھے۔ نئی دنیا کے لیے اس اہم ترین صداقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام پچھلے زمانے میں ایک ذی حیات قوت رہا ہے، پچھلے زمانے میں ایک لیونگ فورس رہی ہے، اور آج بھی مراکش سے لے کر ملایا یعنی ملیشیا تک اسلام کی یہی حیثیت برقرار ہے۔ اسلام کروڑوں فرزندان آدم کا شعار حیات ہے۔ آج بھی عربی کم و بیش 5 crore انسانوں کی زبان ہے۔ قرون وسطی میں صدیوں تک عربی زبان ساری متمدن دنیا میں علم و ثقافت اور ترقی پسند تفکر کے اظہار کا واحد ذریعہ رہی ہے۔ جس طرح آج انگریزی بین الاقوامی زبان ہے، ایک وقت تھا کہ عربی بین الاقوامی زبان تھی، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان تھی۔ 9ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی کے درمیانی زمانے میں فلسفہ، طب، تاریخ، ہیئت، جغرافیہ کی جتنی کتابیں عربی زبان کے ذریعے عالم میں وجود میں آئیں، اتنی کتابیں کسی اور زبان میں نہیں لکھی گئیں۔ یہ مسلمانوں نے لکھی تھی، یا عربی زبان میں جتنی ان سائنسز پر کتابیں آئیں کسی اور زبان میں اتنی کتابیں نہیں آئی تھی۔ مغربی یورپ کی زبان پر آج بھی عربی زبان کے اثرات موجود ہیں۔ گو لاطینی رسم کتابت موجودہ دنیا کا وسیع ترین لسانی نظام ہے، جیسے انگریزی لکھتے ہیں جس طرح، اس کے باوجود وسط کے اعتبار سے عربی حروف ہجا کا درجہ لاطینی زبان کے حروف تہجی کے بعد ہی آتا ہے۔ دنیا میں اس وقت سامی نسل کے صرف دو نمائندے ہیں، ایک عرب اور دوسرے یہودی. اس نسل کے جسمانی خدوخال اور ذہنی خصوصیتیں یہودیوں کے مقابلے میں عربوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. گو ادبی نقطہ نظر سے عربوں کی زبان سامی گروہ کی سب سے کم عمر زبان ہے، تاہم عبرانی اور دوسری سامی زبانوں کے مقابلے میں عربی زبان نے اپنی اصل کی امتیازی خصوصیتوں کو زیادہ برقرار رکھا ہے. یورپ اور امریکہ میں سامی کی اصطلاح یہودیوں کے لیے مخصوص سمجھی جاتی ہے، حالانکہ سامیوں یعنی یہودیوں کے امتیازی خدوخال کو، جس میں ستواں ناک بھی شامل ہے، حقیقی سامی خدوخال سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہی خدوخال یہودیوں اور سامیوں کے بنیادی فرق کو نمایاں کرتے ہیں، اور انہی خدوخال سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ ابتدائی عبرانیوں نے ہتیوں اور ہوریوں میں شادی بیاہ کیا ہے. اس طرح خون کے میل سے یہودیوں میں وہ خدوخال نمایاں ہوئے جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں. اس بات کا ثبوت عربوں کے جغرافیائی بے تعلقی اور ریگستان کی غیر تغیر پذیر یکساں زندگی میں تلاش کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عرب جس جگہ سے اٹھے تھے، اور آپ کو پہلے تفسیر میں یہ بات بارہا بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاص منصوبے کے تحت حضرت ابراہیم کی بی بی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس خطے میں بسایا تھا. اس خطے کے چناؤ میں کئی چیزیں پیش نظر تھی. نمبر ایک تو یہ کہ جتنا بھی ترقی یافتہ علاقہ تھا اقوام عالم میں، وہ سب شرک میں ڈوبا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور وہ علاقہ بھی کیسے تھا؟ پوری طرح شرک کے اندھیرے میں ڈوبا ہوتا. اسی طرح رومی، یونانی، ہر طرف شرک ہی شرک تھا. تو حضرت ابراہیم نے لا کے بسایا اپنی اولاد کو یہاں کس لیے؟ کیا کہا تھا؟ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک شرک زدہ ماحول سے نکال کر ایک نئی خالص جگہ پر لا کے بسا رہے تھے. اچھا، جگہ ایسی تھی، نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو عرب پوری دنیا کے درمیان میں ہونے کے باوجود اس سے کٹا ہوا بھی ہے. کیسے کٹا ہوا ہے؟ نقشے میں آپ دیکھیں تو عرب پیننسیولا بیچ میں ہوتے ہوئے بھی پانی کے اندر ہے. براہ راست انٹریکشن آسان نہیں ہے. نمبر دو، یہاں کی جو صحرائی زندگی ہے وہ اتنی ٹف ہے کہ لوگوں کی توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی تھی، لوگوں کے لیے اس میں دلچسپی نہیں تھی. دنیا کے بڑے بڑے فاتح جو گزرے وہ اس سے کنارہ کش ہو کے گزر گئے، اور ان لوگوں کی نسلیں خالص رہیں، ان لوگوں کی عادات اور ان لوگوں کے مزاج میں استقامت آ گئی ایک خاص ماحول کے اندر ایک سٹرگل کی زندگی گزارتے گزارتے. اس بات کا ثبوت عربوں کی جغرافیائی بے تعلقی، جغرافیائی بے تعلقی سے مراد کیا ہے؟ وہ ایسے کٹے ہوئے ہیں اور ریگستان کی غیر تغیر پذیر یکساں زندگی میں تلاش کیا جا سکتا ہے کہ عرب خاص کے باشندے، خاص کر بادیہ نشین عرب، کیا بلحاظ حیاتیات یعنی اپنی بایولوجیکل سینس میں، کیا بلحاظ نفسیات، بلحاظ عمرانیات، بلحاظ لسانیات سامی نسل کے بہترین مظہر ہیں، یعنی چنے ہوئے لوگ ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. 2500 سال تک حضرت ابراہیم کی اولاد اس علاقے میں ایک خاص مقصد کے لیے تیار ہوتی رہی، اس کے اندر اعلی ترین انسانی اخلاقی اوصاف پیدا ہوئے، حد درجے کا صبر و تحمل اور ضبط پیدا ہوا، بے پناہ جرأت مندی اور جوان مردی، اور بے پناہ خوبصورت اخلاق کے حامل، باوجود اس کے شرک کرتے تھے لیکن بیسک ہیومن ایتھکس میں بہت آگے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بولتے تھے نہ ہمیں معلوم تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. یہ اسلام کی وجہ سے نہیں تھا، یہ پہلے سے ان کی خصوصیت تھی. وسط عرب جیسے الگ تھلگ اور تکلیف دہ ماحول میں بے میل خون ہی قدرت کا سب سے بڑا عطیہ ہے، یعنی ان کے خون میں ملاوٹ نہیں تھی، یعنی نسلی اعتبار سے بھی خالص تھے، جغرافیہ بھی سیکلوڈڈ تھا، الگ تھا، اور اسی طرح ان کی جو زندگی تھی بہت پرمشقت تھی. جزیرۃ العرب زمین اور آبادی کے درمیان ایک ایسے غیر منقطع رشتے کی مثال پیش کرتا ہے جس کی تقریباً پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی اس طرح کا جغرافیہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، کسی ملک کو ایسا جغرافیہ نہیں میسر. نقشہ دیکھا ہوا نا عرب کا؟ نہیں دیکھا تو دیکھ لیں جو بات کہہ رہی ہوں تاکہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. اگر سرزمین عرب میں بیرونی قوموں کی موج در موج توتن پذیری اور اس کے نتیجے کے طور پر ان کی آپس کی لڑائی اور پھر اپنے وطن سے بے دخلی کا کوئی عمل ہوا ہے، جیسا کہ ممالک ہند، یونان، اطالیہ، انگلستان اور امریکہ میں ہو چکا ہے، تو اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا. یعنی عربوں میں تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ان کے اندر آ کے اور قومیں گھس گئیں اور آباد ہوئیں اور انہوں نے آ کے یہاں اپنا وطن بنا لیا اور طرح طرح کے رنگ مزاج جمع ہوئے. نہیں, دنیا کسی ایسے حملہ آور کے نام سے واقف نہیں جس کو ریگزار عرب میں در آنے اور مستقل طور پر یہاں قدم جمانے میں کامیابی ہوئی ہو. تقریباً تمام تاریخی دوروں میں اہل عرب اور خاص کر بدویوں کی زندگی کا چلن ایک ہی رہا. سامی قوم کے آبا و اجداد بابلی, اشوری, کلدانی, اموری, آرامی, فنیقی, عبرانی, عرب اور حبشی عرب ہی میں پیدا ہوئے اور اسی ملک میں انہوں نے کسی زمانے میں ایک قوم کی طرح زندگی بسر کی تھی. اور اصلی عرب جو تھے وہ بدوی ہی تھے, اور ان کے اندر جو پھر خاص خصوصیات خصوصاً مکہ کے رہنے والوں کے اندر پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے اس خطے کو قرآن کے نزول کے لیے چنا گیا اور پھر صحابہ کرام کو چنا گیا اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے, یہ تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی پڑھا شروع کے حصے میں کہ سب سے زیادہ زبانیں اور سب سے زیادہ کلچر مسلمانوں نے اپنے اندر جذب کیے ہیں, یہ ہوا کیسے اور کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے, اور علم کے لیے سفر کیے, اور ہاں آپ بتائیں, اوپن مائنڈڈ تھے, صحرا کی وسعت نے ان کے دلوں میں وسعت پیدا کی تھی. نیچے وسیع زمین تھی, اوپر وسیع آسمان تھا, کوئی زیادہ درخت وغیرہ بھی نہیں تھے, رکاوٹیں نہیں آتی تھی, سخت ترین موسم تھا. آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ جو بدوی عرب جو تھے, یہ اصل عرب تھے, ان کی زندگی میں یہ جو بدوانہ پن تھا اور جگہ جگہ گھومتے تھے, یہ کیا چیز تھی؟ اس نے اسلام کو کیسے فائدہ پہنچایا؟ ہاں ہاں, آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, یہ ان کی رگوں میں پیوستہ تھا, جگہ جگہ پورے صحرا میں گھومتے تھے, جہاں پانی ہوا وہاں خیمے لگا لیے, رہ لیے, جب وہاں سے ختم پھر چل پڑے, پھر چل پڑے. یہ بادیا نشین تھے, اس خوبی نے ان کے اندر اتنی طاقت پیدا کی ہوئی تھی کہ پھر جب یہ نکلے جزیرۃ العرب سے تو آپ دیکھیے رشیا میں کتنی سردی ہوتی ہے, معلوم ہے آپ کو؟ کوئی بتائے گا؟ -50 تک بھی چلا جاتا ہے. وہ ان کے اندر اتنی سختیاں برداشت کرنے کی عادت تھی کہ جب انہوں نے آ کے یہ وسطی ایشیا کی ریاستیں فتح کی تو انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آئی. میرے اور آپ جیسے لوگ اگر گرم علاقے سے ٹھنڈے یا ٹھنڈے سے گرم میں چلے جائیں تو کئی دن بیمار رہیں. ہماری جو صحت ہے, ایک سفر کے بعد ہم 10 دن آرام فرمائیں. دین کے کام کے لیے جان چاہیے, جان ہے ہم میں, تھوڑا سا کام کر کے پڑ جاتے ہیں ہم. تو اسلام کے پھیلاؤ کے لیے جو جسمانی طاقت چاہیے تھی, جو ذہنی وسعت چاہیے تھی, جو بہادری چاہیے تھی, جو سادہ زندگی چاہیے تھی, جو سادہ خوراک چاہیے تھی کہ کسی بھی چیز کو کھا کے جی سکتے ہیں, سب خوبیاں ان کے اندر تھیں. ہاں, آپ کیا کہتی ہیں؟ کوئی ذہنی غلامی نہیں تھی, کسی اور نسل کے ساتھ ان کا کوئی اختلاط نہیں تھا, کوئی پولرائزیشن نہیں تھی. بالکل, یعنی ایسے لوگوں کو جب اسلام جیسی نعمت ملی تو اس کی پھر جس طرح انہوں نے حفاظت کی اور جس طرح انہوں نے جان پہ کھیل کے اس کو آگے پہنچایا, اس کی مثال نہیں پھر تاریخ میں ملتی. کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے نا کہ کیا وجہ, صحابہ کرام بھی یہی قرآن پڑھتے تھے, ان کا عمل کیسے بدل گیا اور پھر وہ اتنا زیادہ انہوں نے دین کیسے پھیلا لیا, ہم سے یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں, بھلے ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ہمارے اندر جسمانی, اخلاقی, روحانی وہ پختگی, وہ خوبیاں ہیں ہی نہیں کہ جو اس کام کے لیے مطلوب ہے. یعنی بحیثیت امت, بحیثیت ملت, بحیثیت ایک نیشن کے ہمارے اندر وہ جان ہی نہیں ہے, ہم اس درجہ کے ہیلدی نہیں ہیں, نہ مینٹلی نہ فزیکلی. وہ کردار اور سیارہ تھے, ان کے اندر ایک خالص پن تھا, ہمارے اندر وہ پیورٹی نہیں ہے, وہ خالص پن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ سادہ زندگی تھی نا, ادھر ادھر اور چیزوں کی طرف نہیں, ایک فوکس تھے. ہمیں اسلام کے قریب جاتے ہوئے ایک شرمندگی ہوتی ہے اور ان کے اندر ایک جرأت تھی, جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر ہر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے سیدھا سادہ دین فالو کیا تھا, اس میں لمبی چوڑی تاویلیں اور بحثیں اور مناظرے اور اس طرح کی چیزیں نہیں کی تھی. ایک بات پتا چلی, قل آمنت باللہ ثم استقم, جم گئے اس پہ. وہ کیا کہتا ہے بدو جو آتا ہے, نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا, کافی ہے مجھے اتنا ہی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک خاص کام لینا تھا جس کے لیے ان کو تیار کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم کہیں کہ نہ ہم خاص لوگ ہیں, نہ چنے ہوئے ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر وہ جان ہے تو اس لیے ہم کچھ نہ کریں. بات یہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, ہمارے اندر کمی کیا ہے؟ علم اور جذبے کی. جذبہ ہے تو علم کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. علم ہے تو جذبہ کوئی نہیں، اس لیے کچھ کام بھی نہیں ہو پاتا، آگے بڑھ ہی نہیں پاتے. آخر کیا وجہ تھی کہ وہ ہر شخص تک میسج لے پہنچے؟ ہمیں ساتھ والے سے بات کرتے ہوئے شرم آتی. حل کیا ہے؟ پتہ کیا ہے، ہم سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہیں، ہم ہر وقت سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں. کوئی اچھی ٹاک ہو تو ہمارا ایمان، یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں ہر تھوڑے دن کے بعد ایمان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے کسی لیکچر کی ڈرپ لگانے کی ضرورت رہتی ہے، تب جا کے ہم پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر گرنے لگتے ہیں. اس طرح تھوڑی کام چلے گا. آپ کو تو دوسروں کے لیے سہارا بننا، نہ کہ آپ خود گر گر کے پڑے اور ہر دوسرے بندے کی زبان پہ میرے ایمان کا لیول ڈاؤن ہے. اگر آپ یہی بات حضرت عمر کے سامنے کرتے تو پھر وہ آپ کو بتاتے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. مسجد نبوی میں کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ بہت کم رہ گئے تھے، سب نکل گئے تھے. کبھی میں سوچتی ہوں نا، اس وقت نقشہ دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے کبھی کبھی اکٹھا ہونا حج کے موقع پر کسی ایمانی مرکز میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دیتا ہے، ہمیں کئی مواقع دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، لیکن چونکہ پھر اس کو ہم استعمال نہیں کرتے، لہذا پھر وہ واپس وہیں بیٹھنے لگتا ہے. یہ سیلف جنریٹڈ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ اندر ہی اندر خود بڑھنے لگتا ہے. پھر آپ کو خارجی سہاروں کی بجائے اندرونی طور پر ایک مدد ملنے لگتی، سیلف موٹیویشن اندر آنے لگتی ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی جس کو قرآن کہتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، جس کے اندر حبب الیکم الایمان اور زینہ فی قلوبکم ہو جائے، وہ کیوں بار بار گرے پڑے؟ اگر ہمارا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹی سی ذرا مشکل ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ پوچھیں، کس سے شیئر کروں، کس سے ڈسکس کروں؟ چین ہی نہیں آتا جب تک کہ ہم کسی کے ساتھ اپنا قصہ کر نہ بیٹھیں. کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ کریں آپ انسانوں سے مشورہ، لیکن انسانوں پہ ڈپینڈ نہ کریں. آپ نہیں چل سکتے اگر آپ ہر وقت بیساکھیوں پہ رہے، یا کم از کم تیز نہیں چل سکتے اگر آپ بیساکھیاں لیے رہے. اٹھا پھینکیں ان کو، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، سیلف موٹیویشن لائیں، اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کریں. ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں، اس سے مانگیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے نہیں چلتے آپ. اگر واقعی ہم پیروکار ہوں تو پھر ہم چین سے بیٹھ نہیں سکتے. جغرافیہ کا کیا، علوم، ہر شعبے میں گئے، دوسروں کے لیے ایک رستہ تیار کیا، دوسروں کے لیے مثال بنے. اب آپ کہیں گے ہم تو آئے تھے سمر کورس کے لیے کوئی بنی بنائی کھیر لینے، وہ کھیر لے جائیں گے اور بیٹھ کے کھا لیں گے، مزے کریں گے، اور یہاں تو الٹی الٹی باتیں سنائی جا رہی ہیں. آج ہم بہت عادی ہو گئے ہیں بنے بنائے ٹائم ٹیبل لینے کے، بنی بنائی ڈسکرپشن لینے کے، ہر چیز کی طریقہ کار لینے کے، اشتہار بنا ہوا ملے، ہر چیز بنی ہوئی مل جائے، اور بس ہم ایک کرسی پہ آ کے بیٹھے ہوں تقریر کریں. یہ ہے اصل دین. آپ دیکھیے کہ جس کے اندر تڑپ لگ جائے نا، جس کو کسی چیز کا شوق لگ جائے، وہ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کو رستے خود مل جاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، کیسے کریں، کہاں کریں؟ آپ آنکھیں تو کھولیں، کتنے لوگ ہیں منتظر آپ کے، کتنے انسان ہیں جو رب سے دور ہیں. جی آپ فرمائیے.
السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج ہی بریمام کا میلہ ختم ہوا ہے نا، تو ہمارے بہت قریب ہے وہاں سے، تو اتنی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے پورے پاکستان سے، اور سب لوگ دین کے نام پر آ رہے ہیں نا، اور انہیں نہیں پتا کہ دین اصل ہے کیا. اور مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں بیچارے کہ جو دنیا کے اندر بھی انتہائی مشقتوں کے مارے ہوئے ہیں، اور انتہائی پسے ہوئے لوگ ہیں، اور ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دینے والا ہے. تو اتنے لوگ یہاں سے نکلتے ہیں ہر سال، تو کیا وجہ ہے کہ پھر بھی ہم دین کا پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچا رہے؟ وہ شوق کیوں نہیں آتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ دکھا دی ہے، یا ہم سب کو جو راہ دکھا دی ہے، ہم وہ کیوں نہ پہنچائیں ان لوگوں تک کہ جو بیچارے اس دنیا میں رب کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی واقعی تڑپ دے کہ ہماری تو 90%، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا زیادہ رش لگا ہوا ہے، اور اتنی دور دور سے لوگ آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید 90% آبادی جو ہے ہمارے ملک کی وہ اسی کا شکار ہے. تو کون ان تک پہنچائے گا یہ پیغام؟ اور کل جب ان کو یہ پتا چلے گا قیامت کے دن کہ ہم تو سارا ہماری تو طرز زندگی سب کچھ غلط تھا, تو کیا وہ ہمیں نہیں پکڑیں گے؟
ہم اگر ہر تھوڑے دن کے بعد یہی شکوا لے کے بیٹھ جائیں ہمارا ایمان ڈاؤن ہو گیا ہے, پورا پورا قرآن پڑھ کے اور پورا پورا سال لگا کے, تو پھر آپ سوچیں کہ ان لوگوں کا ایمان کون بڑھائے گا, انہیں رستہ کون بتائے گا, ان تک کون پہنچے گا. اور ایسا نہیں کہ لوگ مانتے نہیں, بتانے والے نہیں, پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں کوئی مانے گا نہیں کوئی سنے گا نہیں. یا پھر یہ ہے کہ خود اتنی دنیا کی محبت کا شکار ہیں, ابھی تک اللہ کی عظمت کو پایا ہی نہیں, اللہ تعالی کو پہچانا ہی نہیں, آخرت کی معرفت حاصل ہی نہیں ہوئی, اس جنت کو پہچانا ہی نہیں, اس لیے اس دنیا سے نظریں ہٹتی ہی نہیں. دنیا تو بقدر ضرورت تھی, ہم نے اس کو عیش و عشرت کے پیمانے پہ رکھ لیا, پھر فرصت کہاں سے ہو, پھر فراغت کہاں ہو, جب دماغ کسی اور چیز کی طرف لگا ہوا ہے کچھ اور حاصل کرنے, تب دین کا کام کہاں سے ہوگا؟ کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ایسے ہی تھی, وہ یہی غذائیں کھاتے تھے جو ہم کھا رہے ہیں, وہ اسی طرح رہتے تھے جیسے ہم رہتے ہیں. اب نان مسلم یا غیر مسلم کہتے ہیں کہ وہ ایک سادہ کلچر رکھتے تھے, ہماری زندگی میں سادگی کہاں ہے؟ پھر جنت کی زینت کہاں سے پائیں گے؟ ایک اور کتاب جو آج کل میں یہاں پڑھا رہی ہوں اس کا ایک اقتباس ہے, اسلام کے تمام احکام کسی نفسیاتی حقیقت کا ظہور ہیں. جب ایمان دل کے اندر جاگزی ہو جائے تو نفسیات انسانی میں اس کے اثرات کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جب ایمان دل میں اترتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے اثرات انسان کی روح اور قلب اور نفسیات پر نظر آنے لگتے ہیں. البتہ ان اثرات کا خارجی ظہور اسی کے بقدر ہوتا ہے جتنا خارجی حالات اس کا موقع دے رہے ہوں. اہل ایمان کے باہمی تعلق کا معاملہ بھی یہی ہے. اس کے مدارج کی تقسیم اگرچہ ممکن نہیں, تاہم سمجھنے کے لیے اس کو تین بڑے مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ تلقین کا مرحلہ ہے, اور اس کی جڑ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے اخلاص اور خیر خواہی ہو. جب تک سب انسانوں کے لیے آپ کے دل میں تڑپ نہیں آئے گی, ان کا بھلا نہیں جب تک آپ چاہیں گے, آپ ان کو خیر کی بات پہنچا نہیں سکیں گے, دے نہیں سکیں گے. النصح لکل مسلم, بائبل کے الفاظ میں وہ اپنے بھائی کا رکھوالا بن جائے, اپنے بھائی کا رکھوالا بن جائے. جو لوگ بھی غلط کام کر رہے ہیں ان سے بے نیاز ہو کے ان کو چھوڑ کر ہم جی کیسے رہے ہیں؟ ان کی فکر اور ان کی تڑپ کے بغیر ہمیں سکون کیسے, ہم چین سے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے حضرت جریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے فرمایا جریر ہاتھ بڑھاؤ. جریر نے کہا کس چیز پر؟ فرمایا اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دو اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرو. تو یہ ہیں دو کرنے کے کام, اپنا چہرہ یعنی اپنی ذات, اپنی سوچ, اپنی گفتگو, اپنی پسند ناپسند, یہ سب کچھ ادھر ہی ہے نا چہرے کے ساتھ, یہ سب کدھر کر دو, کہاں کر دو؟ اللہ کے حوالے کر دو, سبمٹ کر دو, سپرد کر دو, اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرو. یعنی باہمی معاملات میں ایسا رویہ اختیار کرو جو تمہارے بھائی کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو, جو تمہارے بھائی کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو. صرف دنیا کے لیے نہیں, دنیا کے لیے ہم پھر بھی بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں. کوئی بہن بھائی کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں اس کے پاس شادی کے لیے پیسے ہیں کہ نہیں, زیور ہے کہ نہیں, کپڑا ہے کہ نہیں, سارے دوڑ جاتے ہیں نا, ساری برادری اکٹھی ہو جاتی ہے مدد کرنے, ہے یا نہیں؟ لیکن انہی بہن بھائیوں کی آخرت کے لیے کتنی درد ہے اور کتنی تڑپ ہے. اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے یا ان کی دنیا بنانے کے لیے کیسے کیسے فکریں ہوتی ہیں, کیسے کیسے ہمارا دماغ کام کرتا ہے, کیسے کیسے منصوبے بناتے ہیں, ان کو یہ بھی دے دیں, ان کو یہ بھی دے دیں, ان کے لیے یہ بھی اچھا کر لیں, لیکن ان کی آخرت کے لیے سوچتے ہوئے ہماری خیر خواہی کہاں جاتی ہے؟ کہ کہیں یہ شولوں کی نظر نہ ہو جائیں. اور ایسی ہر کاروائی سے بچو جس کے متعلق اندیشہ ہو کہ وہ اسلامی برادری کے درمیان انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کا باعث ہوگی. یہی وہ عمل ہے جس کو مکی سورۃ الاثر میں تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. مسلمانوں کی نسبت سے بندہ مومن کے اندر ظاہر ہونے والے جذبہ عبودیت کو باہم حق و صبر کی نصیحت کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس ایمانی تقاضے کے دو اہم پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے. اس عمل کا ایک رخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو کچھ چاہتا ہے اس کی طرف ہم اللہ سے ایمان اور اسلام کا معاہدہ کرنے والوں کو رغبت دلائیں. کیا کریں؟ ایمان و اسلام کا معاہدہ کرنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اس طرف دھیان دلائیں. کس طرف؟ دیکھو اللہ کی طرف ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے فرما بردار بنو. یہ ایک کام ہے جو آپ کر رہے ہیں کسی حد تک. اور دوسرے یہ کہ مرضی رب پر قائم ہونے کے سلسلے میں اس مادی دنیا میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے اور مشکلات کے باوجود رب کی مرضی پر جمے رہنے کے لیے مشترکہ طاقت سے مدد لیں. مشترکہ طاقت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو کچھ آپ بیٹھے ہو نا اس وقت، یہ کیا ہے؟ میں آپ سے طاقت پا رہی ہوں، آپ مجھ سے پا رہے ہیں، آپ ایک دوسرے سے سیکھیں گے، ایک دوسرے سے طاقت پا رہے ہیں. کوئی کام اکیلے کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، جب بہت سے لوگ مل کے کرنے لگتے ہیں. اور واقعی اگر آپ میں سے ہر ایک جو یہاں موجود ہے اسی نیت کے ساتھ کہ سمر میں جو چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواہ اپنے گھر والوں کو، خواہ اپنے بچوں کو، خواہ ان بچوں کے دوستوں کو، خواہ اپنے محلے والوں کو، خواہ اپنے کولیگز کو، خواہ اپنے خاندان والوں کو، خواہ اپنے پچھلے کسی گاؤں برادری وغیرہ کو، کہیں نہ کہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی پروگرام بنانا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں کی بھلائی ہو سکتی ہے اس کے بعد. اگر ہر شخص ایک چھوٹی سی کوشش کرے، دن کے کسی حصے میں اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کے بچوں ساتھ دوستوں کو اکٹھا کر کے، یعنی ان کے جو کلیگز ہیں ان کو بٹھا لے، اگر صرف چھٹیوں میں اتنا بھی کام آپ کر لیں، سارا دن نہیں دن کا کچھ حصہ بھی، تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے. اور بڑی سے بڑی کوشش تو جتنی بھی آپ بڑی کر سکے پھر آپ کا اپنا ظرف ہے. دوسرا مرحلہ تنظیم کا مرحلہ ہے. پہلا تلقین کا، دوسرا تنظیم کا. یعنی مسلمان منتشر امبوہ کی طرح نہ ہوں، ایک منتشر بھیڑ کی طرح نہ ہوں، بلکہ جس درجے میں بھی ممکن ہو وہ اپنے درمیان نظم قائم کریں، آرگنائز کریں اپنے آپ کو، شورائی اصول کے تحت اپنے اجتماعی معاملات کے فیصلے کریں. اس اصول کی ایک تعمیل وہ تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرائے سینا میں پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے ان کے اوپر 12 نقیب مقرر کیے. مکہ کے ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد یہ اجتماعی نظام قائم تھا اور دار ارقم اس کا مرکز تھا. ہجرت سے پہلے مدینہ کے انصار کے سلسلے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا. بیت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب مدینہ کے 75 لوگ، 73 مرد اور 2 عورتوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، تو اس وقت آپ نے ان سے کہا تم لوگ اپنے اوپر 12 نقیب مقرر کر لو. ان 75 کے اوپر کیا کرو؟ 12 ذمہ دار بنا لو، آرگنائز کرو اپنے آپ کو. البدایہ والنہایہ کی عبارت ہے، قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا الی منکم 12 نقیبا یکونون علی قومہم بما فیہم. چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار منتخب کر لیے، جن میں سے 3 قبیلہ اوس کے تھے، 9 قبیلہ خزرج کے. اس کے بعد آپ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا تم مومنین مدینہ کے اوپر نگران اور ذمہ دار ہو. ابھی ریاست نہیں بنی، ابھی آپ نے خود ہجرت نہیں کی، لیکن لوگوں کو کس طرح کی زندگی سکھائی؟ آرگنائزڈ. آج ہم میں سے بہت سے مسلمان دین پڑھ کر بھی خود سر رہنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی ہر کام میں کرنا چاہتے ہیں، باہم مشورہ نہیں کسی سے کریں گے، کسی سے سیکھیں گے نہیں، کسی کی مدد نہیں کریں گے، منظم ہو کے مشورے سے کام نہیں کریں گے. ایک ایک گلی میں بیٹھا تو دوسرا دوسری گلی میں بیٹھ گیا جا کے بغیر کسی مشورے کے، اور بعض اوقات پھر آپس میں ٹکراؤ شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ دین کی خدمت؟ اسی قسم کی امارت حضرت جعفر کی تھی جو حبش کے مہاجرین کے اوپر امیر مقرر ہوئے تھے. حضرت حبشہ میں کون امیر تھا؟ جی ہاں، حضرت جعفر. اسی طرح دارالاسلام سے نکل کر مسلمان دنیا کے جن علاقوں میں پھیلے ہر جگہ انہوں نے اپنی جماعتی تنظیم بنانے کی کوشش کی، خود اسلامی زندگی گزارنے اور دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ جس چیز کی انہوں نے خاص طور پر کوشش کی وہ یہی تھا کہ وہ منظم ہوں اور ایک سربراہ کے تحت اپنے شرعی فرائض کو انجام دیں۔ اسلامی اجتماعیت کا آخری مرحلہ سیاسی نظام کی تشکیل ہے، جس کو اصطلاح میں نسب امامت کہا جاتا ہے۔ نسب امامت یعنی مسلمان کا سیاسی اور اجتماعی امام مقرر کرنا متفقہ طور پر واجب ہے۔ یہ مختلف فقہ کی کتابوں میں سے انہوں نے عبارتیں لکھی ہیں، مسلمانوں کے لیے اپنے اوپر امام مقرر کرنا ہمارے نزدیک واجب ہے۔ دوسری عبارت ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک امام ہونا لازم ہے، مسلمانوں کے لیے ایک امام ضروری ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ فقہ اور عقائد کی کوئی بھی کتاب اس کے تذکرے سے خالی نہیں، اور اس میں خارج کے ایک معدوم فرقہ نجداد کے سوا کسی کو بھی اختلاف نہیں، یعنی سارے مسلمان علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کی امامت کبرا بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جہاں بھی ہوں وہ آپس میں مشورے سے کام کیا کریں۔ تمام اہل سنت، فرقہ مرجعہ، شیعہ، باستثناء فرقہ نجداد، تمام خوارج امامت کے واجب ہونے پہ متفق ہیں۔ تو اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ تین لوگ بھی سفر کو نکلے تو کیا کریں، اپنے اوپر ایک کو امیر بنا لیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے، کیا ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ مثلا آپ لوگ آئے ہوں گے مل کے، تو وہ لوگ زیادہ بہتر طور پر اطمینان سے سفر کر کے آئے ہوں گے جن کے اوپر ایک کوئی ذمہ دار ہوگا اور ہر معاملہ وہ اس سے پوچھ سکتے ہوں گے۔ اور اگر ہر شخص حیران پریشان ہے اور ہر شخص دوسرے سے پوچھ رہا ہے اب کیا کرنا اور اب کیا کرنا، اور کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، تو کنفیوژن کا کیا عالم ہوگا اور کتنا وقت اور انرجی ضائع ہوتا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دین کے ابتدائی احکام اور اس کی اصولی تعلیمات کے پھیلانے سے کام کا آغاز کیا جائے، مسلم معاشرہ کو اس حد تک اصلاح یافتہ بنایا جائے کہ اس کے اندر اسلام کی عدالتی احکام، اجتماعی قوانین کی قبولیت کا مادہ ضروری حد تک پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ہی وہ وقت آئے گا جب اسلام کے ان احکام کے نفاذ کی مہم شروع کی جائے۔ پھر اس کے بعد شہادت حق کا مرحلہ آتا ہے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنا۔ جب تک مسلمان خود منظم نہیں ہوں گے دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ ایک ایک بولی بولے گا، دوسرا اس کو کاٹے گا، تیسرا کچھ کرے گا، جو ہمارے ہاں حال ہو رہا ہے۔ اگر اس گفتگو پر آپ کو مزید کچھ ایڈ کرنا ہے تو براہ کرم ہاتھ کھڑا کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ جی آپ فرمائیں۔ بالکل صحیح نشاندہی انہوں نے کی ہے۔ کیا ہم ایک کلاس میں ہوتے ہوئے یا ایک برانچ میں ہوتے ہوئے یا ایک گروپ میں ہوتے ہوئے یہاں سے نکلنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے رکھوالے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات ہم سب کچھ مین برانچ پہ ڈال دیتے ہیں یا کسی ایک شخص پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ یہ کریں، آپ سب کو جوڑیں، آپ کو پتہ فلاں کیا کر رہا ہے، آپ کو پتہ فلاں بھٹک رہا ہے۔ ایک شخص کیا سب کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، انسانی حد میں کر ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ ہر مسلمان کا فرض نہیں کہ وہ دوسرے کی خبر گیری کرے؟ جو آپ کے قریب ہو، جو آپ کے علاقے میں ہو، جو آپ کے رشتہ داروں میں ہو، جو آپ کے جان پہچان میں ہو، جو آپ کی استطاعت میں ہو۔ کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کی کبھی خبر گیری کی کہ وہ کس عالم میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سیدھے جا رہے ہیں کہ الٹے جا رہے ہیں، وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ یا خود بھی بھٹک رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے فرائض میں سے نہیں ہے؟ ہمیں تو کہا گیا نصح لکل مسلم، ہمیں تو اپنے ساتھیوں کی خبر نہیں۔ کیا اس طرح ہم اپنی انرجیز کو ویسٹ نہیں کر رہے؟ ایک دانہ، ایک بیج جس سے ایک تناور درخت بن سکتا تھا، جب وہ ضائع ہوا تو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ ہمارے نزدیک آخر یہ کام اہم کیوں نہیں؟ یا تو پھر یہ ہے کہ ہم خود غرضی میں خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دوسروں سب کو چپ کرا دینا چاہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس بات کی، اچھا ہے فلاں کلاس میں تو بڑا ذہین تھا، پیچھے رہ گیا، تو اچھا وہ ہم آگے نکل گئے، ہمارا نام بلند ہو گیا اور وہ پیچھے رہ گیا. مومن کی تو یہ سوچ نہیں ہو سکتی، مومن تو ایسے نہیں کہہ سکتا. دیکھیں کتنے ہی بچے ہیں جو اسکول ہی نہیں جاتے، کتنے ہی بچے ہیں جو گورنمنٹ اسکولز میں جاتے ہیں اور ان کے پاس اتنے استاد نہیں ہیں. ہمیں نظر کیوں نہیں آتے یہ سارے کام؟ ہمیں کیوں نہیں پریشان کرتی یہ ساری تکلیفیں لوگوں کی؟ ہم کیوں نہیں اللہ سے صلح پانے کے لیے اور آخرت کے اجر کے لیے آگے بڑھ کے یہ خدمت انجام دیتے؟ اور یاد رکھیے کہ صرف عربی اور اسلامیات بھی نہیں، آپ سائنس پڑھائیں، آپ جغرافیہ پڑھائیں، آپ کچھ بھی پڑھائیں، آپ ہر چیز سے اللہ کی معرفت دے سکتے ہیں، ہر چیز سے آپ اللہ کے قریب کر سکتے ہیں لوگوں کو. بس شرط یہ کہ آپ کے اپنے اندر ہو. بالکل، یہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے ایمان کا لیول ڈاؤن ہونے کی کہ جب ہمارے اندر سے دوسروں کی خیرخواہی ختم ہوتی ہے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ خود اپنا بھی جاتا ہے. کر بھلا ہو بھلا.
مجھے یہ کہنا تھا کہ ہم ہر وقت شکوا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول لو ہو رہا ہے. ہر وقت ایمان کا لیول کا جو ہم نے سینٹینس یاد کر لیا ہے اور ہر وقت سنتے رہتے ہیں اور رٹ لیا ہے، اس کو ہم سوچ سمجھ کے نہیں بولتے اکثر، لیکن ہم کبھی یہ سوچیں کہ جو ایمان کا لیول ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا ضروری ہے. جو چیز مجھے فائدہ دیتی ہے وہ یہی کہ جب تک میں کسی کو بتاتی رہتی ہوں تو مجھے فائدہ ہوتا رہتا ہے، تب تک میرا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور جب میں یہ کام چھوڑ دیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا ایمان بھی فوراً نیچے چلا گیا. تو جب ہم دوسروں کا فائدہ سوچیں گے تبھی ہمارا بھی فائدہ ہوگا.
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ ایمان ان کے لیے ایک محبوب شے بن گیا تھا. محبت کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے، محبت کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے، اور جب کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو وہ آدمی کے لیے ہر چیز کا بدل بن جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر چیز کا بدل بن جاتا ہے، ہر چیز کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے اس کو. اس کے بعد آدمی کا ذہن اس چیز کے بارے میں اس قدر متحرک ہو جاتا ہے کہ آدمی بغیر بتائے ہوئے اس سے متعلق ہر بات کو جان لیتا ہے. جس بزنس میں آپ کا انٹرسٹ ہو جائے، جس کھانا پکانے میں آپ کو شوق لگ جائے، تو پھر اس سے متعلق ہر چیز کو کیسے جانتے ہیں؟ کتاب پڑھ پڑھ کے. کوئی بتائے تو کیا اس میں نئی نئی ایجادات خود نہیں کرتے؟ ہاں آپ بتائیے، کیونکہ ساری توجہ اسی کی طرف رہتی ہے. اس کو خواہ معروف معنوں میں کوئی نقشہ کار نہ دیا گیا ہو، مگر اس کا ذہن خود بتا دیتا ہے کہ اس کو اپنی محبوب چیز کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کیا کہا میں نے؟ کہ جب کسی چیز سے محبت کا تعلق قائم ہو جائے تو اس کے لیے پھر کوئی چارٹ نہیں بنا کے دینا پڑتا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ذہن خود اتنا کام کرنے لگتا ہے کہ اس کے متعلق ہر چیز کو خود جان لیتا ہے. محبت کی سطح کے تعلق کا مطلب ہے دلچسپی کی سطح کا تعلق، یعنی آدمی اسلام کے نفع نقصان کو خود اپنا نفع نقصان سمجھے، اسلام کے نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان سمجھے. کبھی ایسا ہوا اسلام کا کوئی نقصان ہو؟ مثلا اسلام کا نقصان کیا ہوتا ہے یہی بتا دیں، پہلے تو یہ پتا چلے نا آپ نقصان کس کو کہتے ہیں اسلام کا. دین کا نقصان اپنی ذات کے نقصان جیسا لگے، اس سے بھی بڑھ کے نقصان لگے. مثلا مثال کے طور پر دین کا نقصان، اسلام کا نقصان کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا معنی ہے اسلام کے نقصان کا؟ ہم کس بات کو کہیں گے کہ اس سے اسلام کا نقصان ہو گیا؟ میڈیا وار کے ذریعے اقدار ختم ہو رہی ہیں، اور علماء کا قتل، اہل علم کا اٹھ جانا، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا ہونا، مسلمانوں کا قتل عام ہونا، جب اسلامی ممالک کا غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلے جانا، مسلمانوں کے وسائل پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو جانا، اور ان دین کی پہچان ختم ہو گئی اور دین محدود ہو گیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک. اسلام کا نقصان، سوچیں اسلام کا نقصان، کس چیز کا نقصان؟ کیا چیز ہے اسلام کا نقصان؟ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں کام ہو تو اسلام کا نقصان ہو گیا؟ اس سے دنیا میں غلط امیج اسلام کا قائم ہونا، اسلام کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہونا لوگوں کے دلوں میں، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونا، اسلام کا مذاق اڑانا، اسلام کو لیٹ ڈاؤن کرنا، کم تر چیز سمجھنا، دنیا کی خاطر دین کو پیچھے چھوڑ دینا، اور تبلیغ کا کام رک جانا، شابش، اور حقیقی تعلیمات ختم ہوتے جانا، گروہی معاملات میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ اصل روح ختم ہو جانا، مسلمانوں کا آپس میں ٹکرانا، ایک دوسرے کے مار پیٹ یا ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا، اور سنت کی اہمیت کا ختم ہو جانا، اسلام کے نام پہ مختلف بدعات کو رواج دینا، بالکل ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اسلام کو بے دخل کرنا، غیر اسلامی افکار کو ان کے اوپر فوقیت دینا، یہ سارے کیا ہیں؟ مسلمانوں کا، اہل دین کا ایسے طریقے اور ایسے اخلاق اختیار کرنا کہ لوگ دین سے بھاگ جائیں، مقصد زندگی کو بھول جانا، میرے نزدیک اسلام کا نقصان، سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان مجھے اس وقت محسوس ہوتا ہے جب دین پڑھنے والا ایک شخص، دین کا کام کرنے والا ایک شخص بھٹکتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بھٹکا لے جاتا ہے، ذلت العالم ذلت العالم، ایک عالم کا بھٹکنا سارے دنیا کا بھٹکنا، ایک عالم کا پھسلنا سب کا پھسلنا ہے، تو گویا ایک دین والے کا غلط کام کرنا کیا ہے؟ سب کے سامنے ایک بری مثال پیش کرنا، کسی ایک شخص کا دین سے متنفر ہو جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، اسلام چھوڑ کر اور طریقے اختیار کر لینا، کیا یہ دین کا نقصان نہیں؟ کس نقصان پہ آپ کا دل زیادہ تڑپتا ہے؟ میں تو سب سے زیادہ اس چیز پر تکلیف محسوس کرتی ہوں کہ جب اہل دین دین والے دین کو نقصان دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی اسی کے چراغ سے، تو جس گھر کو آگ گھر کے چراغ سے لگے، پھر اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ جب ایک شخص دین پڑھ کے سمجھ کے سیکھ کے دین کو نقصان دینے لگ جائے، دین کو بدنام کرنے لگ جائے، دین کا غلط نمونہ پیش کرے، لوگوں کو دین سے بھگانے لگ جائے، اس سے بری مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر کیا ہم اتنا ہی تڑپتے ہیں؟ اتنی تکلیف ہم کو ہوتی ہے جتنی ہمیں اپنے گھر میں کسی چیز کے ٹوٹنے سے ہوتی ہے، اپنے کسی کپڑے کے استری سے جل جانے سے ہوتی ہے؟ آپ کا پسندیدہ سوٹ استری سے جل جائے تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے کوئی؟ ہوتی؟ آپ کی جیولری میں سے کوئی ایک پتی نکل کے گر جائے کہیں، تکلیف ہوتی ہے؟ انگوٹھی کا نگ کہیں گر جائے، تکلیف ہوتی ہے؟ کسی ڈنر سیٹ کا ایک برتن ٹوٹ جائے، تکلیف ہوتی؟ کیا اتنی بھی تکلیف کبھی آپ کو ہوئی کسی شخص کے دین سے پھرنے سے، یا دین کے نقصان سے؟ کیا کبھی تڑپے ہم کسی ایسے شخص کے لیے جو دین پڑھ کے دین سے دور ہو جائے، یا مسلمان کہلاتے ہوئے اسلام پہ عمل نہ کرے؟ کیا یہ نقصان نہیں ہے دین کا؟ ایک شخص دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں اور عمل اس کے خلاف ہو، بالکل اس سے بھی بڑی خرابی کی بات ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان ہو کے چوری کرے، دھوکہ دے، فریب کرے، شرک کرے، دین کے شاعر کا مذاق اڑائے، کیا کبھی اس پہ کوئی تکلیف ہوئی؟ ہمارے دکھ کیا ہیں؟ ہم نے کون سے غم پالے ہوئے ہیں؟ ہم کن باتوں پہ ڈپریشن کا شکار ہیں؟ ہم کن چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے کون سے غم لگائے ہوئے خود کو؟ کبھی اپنے غموں کی لسٹ تو بنائیں، اپنی پریشانیوں اور فکروں کو گنے تو صحیح، کس چیز کو فکر کہتے ہیں آپ؟ کس چیز کا نام غم ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کے غم اور تھے، ان کے لیے دین کا نقصان ذاتی نقصان سے بڑا نقصان تھا، اس لیے انہیں ذاتی غم اور نقصان بھولے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی فوت ہوتی ہے اور آپ جنگ بدر پر ہیں، ایک طرف جنگ بدر کی خوشی ہے، دوسری طرف بیٹی رخصت ہو رہی ہے، آپ نے کوئی سوگ کا اعلان نہیں کر دیا؟ کیسے کیسے غم آپ کی زندگی میں آئے ہیں، آپ کے بچے فوت ہوئے، آپ کے رشتے دار گئے، کسی ایک موقع پر جو ہو کام چھوڑ کے بیٹھ گئے ہوں، اور صحابہ کرام بھی، کیا ان کی شادیاں ہوتی تھیں؟
کیا کبھی کہیں ملا کہ شادی ہوئی اور وہ ہنی مون منانے نکل گئے اور ادھر جہاد کی کال آئی اور انہوں نے کیا کہا ہو؟ آج تو ہمارا ہنی مون ہے، ہمیں تو چھٹی چاہیے، ہم تو نہیں جنگ پہ جا سکتے. کوئی ایک مثال ملتی ہے سوائے منافقین کے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات پہ چھٹی چاہیے ہوتی ہے دین کے کام سے. تو صحابہ کرام کا غم اور تھا اور ہمارے غم اور ہیں، ان کی دلچسپیاں اور تھیں اور ہماری دلچسپیاں اور ہیں، اس لیے بہت بڑا فرق ہے. کیا انہوں نے بھی اسی طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کی جس کے خواب ہم دیکھتے رہتے ہیں؟ وہ صحابی کا قصہ یاد ہے کہ جب اسی رات ان کی شادی ہوئی تھی تو اگلے دن ان کو جب جانا پڑ گیا میدان جنگ میں اور شہید ہو گئے تو ان کی بیوی نے کہا تھا کہ ان کو غسل دیجیے کیونکہ حالت جنابت میں تھے. انہوں نے غسل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً نکل گئے کال آنے پر کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے. آج کیا دین کو ایسی پکار کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن ہم سب اپنی ڈیوٹی سے غافل ہیں، ہم اپنے فرائض سے کوتاہی برت رہے ہیں، ہم اس کام کو سیکنڈری کام سمجھتے ہیں، اس کام کو فارغ وقت کا مشغلہ سمجھتے ہیں. اس لیے پھر اس میں وہ رنگ ہی نہیں جو ہونا چاہیے. یہ جو ابھی وہ بات ہو رہی تھی کسی مزار کی اور عرس کی، یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ لوگوں تک پیغام نہیں پہنچا. یہ کھلی تصویر ہے ہمارے سامنے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے خوش بیٹھے ہیں کہ بہت کچھ کر لیا ہم نے، ہم اپنے کارناموں پہ خوش ہوتے رہتے ہیں. اس کو بھی سکھا دیا، اس کو بھی پڑھا دیا، اس کو بھی بتا دیا، اس نے بھی سن لیا، اس کو بھی سنا دیا، اتنے درس ہو گئے، اتنی کلاسیں ہو گئی، اتنی برانچیں ہو گئی، اتنی بھیڑ ہو گئی، کہاں ہے وہ؟ معاشرہ تو ویسے تو ویسے ہی پڑا ہے، ابھی اصل تک ماسس تک تو آپ پہنچے ہی نہیں. کتنے گھروں میں جا کے آپ نے پیغام پہنچایا، کتنے لوگوں کی منتیں کی، لوگ نکلتے نہیں. ہاں لوگ کیسے نکلیں گے؟ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ خزانہ کیا ہے جس کی طرف انہیں جانا ہے. ہاں انہیں مال و دولت نظر آتا تو بھاگ بھاگ کے آتے، سونے چاندی کے ڈھیر نظر آتے تو پھر وہ کسی سے نہ پوچھتے کہ آئیں کہ نہ آئیں، لیکن انہیں آخرت ابھی نظر نہیں آ رہی، وہ کیسے نکلیں؟ یہ تو آپ کے پاس ہے نا، اور آپ کو دکھانی ہے. جب آپ ان کے سامنے لائیں گے آخرت اور جنت کی پہچان کرائیں گے تو پھر وہ بھی نہیں پیچھے رہیں گے، پھر وہ شاید آپ سے بھی آگے بھاگ نکلیں. تو بات یہ ہے کہ نہ خود اللہ کی معرفت ہم نے حاصل کی، نہ آخرت کے گھر کا ہمیں شوق لگا. وہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. آخرت کے گھر کی طرف شوق لگ جانا. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. انہیں گھر کی یاد ستاتی ہے. ہمیں کس گھر کی یاد ستاتی؟ اس وقت بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں گھر ہی بیٹھا ہوا ہوگا، گھر میں پتنی کیا ہو رہا ہے اس وقت، کیا ہوگا، ہو جائے گا جو ہونا ہے. ہم نے ایک دن دنیا سے بھی تو چلے جانا نا، پھر ہمارے گھروں کو کیا ہوگا، پھر کیا بنے گا ان گھروں کا. اللہ نے جن لوگوں کو چنا تھا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، وہ گھر کی یاد تھی جو انہیں ستاتی تھی، آخرت کے گھر کی، اس بنا پہ وہ چنے گئے تھے. اور آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے. جب تک وہ نہیں ہوتی شرح صدر نہیں ہوتا، رب کا نور نہیں نصیب ہوتا. اور شرح صدر ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جس وقت بلاوا ہے چل پڑیں گے، تیار ہیں ہم. ہم میں سے کتنے ہیں جو واقعی کہہ سکے تیار ہیں ہم؟ وہ کیوں موت سے بے خوف تھے اور ہم کیوں موت کا خوف کھاتے ہیں؟ ہم کیوں موت کے ساتھ نعوذ باللہ کا لفظ پڑھتے ہیں؟ تیاری نہیں ہے. دنیا سے محبت ہے، موت سے نفرت. جبکہ صحابہ کرام کے اندر موت سے محبت تھی. مسلمانوں کے بارے میں ہر دور میں مشہور رہا ہے کہ وہ موت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لہذا زندگی سے محبت کرنے والے ان سے نہیں لڑ سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خوف ہی نہیں کسی چیز کا، نڈر لوگ ہیں. کیا جائے گا ہاتھ سے؟ جو بھی چلا جائے گا کل اس کے بدلے میں ہزار گنا اور کئی گنا بڑھ کر انشورنس کرائی ہوئی ہے ہر چیز کی. ایک انشورنس دنیا میں ہوتی ہے نا، اور ایک انشورنس آخرت کی ہے. تو جس نے آخرت کی انشورنس کرا رکھی ہو اس کو خوف نہیں رہتا کسی بھی چیز کے جانے کا، پھر وہ ان چیزوں پہ نہیں پریشان ہوتا کیا جا رہا ہے. وہ اسلام کے فائدے سے اسی طرح خوش ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے. کسی کا بیٹا سی ایس ایس کر جائے، نوکری مل جائے اس کو، تو وہ کتنا خوش ہوتا کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، ہر جگہ فخر سے بتاتا ہے میرے بیٹے کو فلاں نوکری مل گئی، تو وہ اسلام کی کامیابیوں سے خوش ہوتے تھے. اسی طرح اسلام کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اسی طرح بے چین ہو جاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کے متعلق ناخوشگوار خبر سن کے تڑپ اٹھتا ہے، اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ تلافی نہ کر لے. ہم اپنی غلطیوں کی اور اپنی خرابیوں کی، اپنے ہاتھ سے پہنچائے ہوئے دین کے نقصان کی کتنی تلافی کرتے ہیں. کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو آدمی کا ذہن اس کے بارے میں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے، اس کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت اور تقاضوں کو وہ بتائے بغیر جان لیتا ہے، اس کی بات کو پانے کے لیے کوئی نفسیاتی گرہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی، اس کے رستے میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے وہ کسی چیز کو عذر نہیں بناتا، کوئی چیز عذر نہیں. جب آدمی کسی معاملے کو اپنا معاملہ سمجھ لے تو اس کے بعد اس کو نہ زیادہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ زیادہ سمجھانے کی، اس کا قلبی تعلق اس کے لیے ہر دوسری چیز کا بدل بن جاتا ہے. وہ کسی معاوضے کی امید کے بغیر یک طرفہ طور پر اپنا سب کچھ اس لیے لٹا دیتا ہے کہ اس کی خاطر کھونا بھی اس کو پانا معلوم ہوتا ہے، دین کی خاطر دینا اس کو لینا معلوم ہوتا ہے، اس کی خاطر بے قیمت ہو جانا اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. اس کی خاطر بے قیمت ہو جانا کہ لوگ اب کوئی ہمیں ہماری ویلیو ہی نہیں سمجھتے، ہمیں کوئی سلام ہی نہیں کرتا، ہماری کوئی عزت ہی نہیں کرتا، ہماری تو اتنی اہمیت امپورٹنس تھی ہمارے خاندان میں اور جب سے ہم دین کی طرف آئے ہیں کوئی ہمیں پوچھتا ہی نہیں، ہماری وہ اہمیت ہی نہیں رہی خاندان میں، برادری میں، اسکول میں، کالج میں، جہاں ہم تھے. کیا تھی وہ عزت جو صرف چند دن کی تھی، جس کی کلی دنیا میں ہی کھل گئی اور آخرت میں تو اس سے بڑی بے وفائیاں ہوگی. اس کی خاطر بے قیمت ہونا اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ہر دوسری مصلحت کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ ہر تکلیف کو اس طرح سہ لیتا ہے جیسے کہ وہ تو تکلیف ہو ہی نہ. اصحاب رسول کوئی غیر معمولی انسان نہ تھے، وہ کوئی ماں برائے بشر مخلوق نہ تھے، ان کی خصوصیت صرف یہ تھی کہ محبت کے درجے کا تعلق جو عام انسانوں کو صرف اپنی ذات سے ہوتا ہے، وہ تعلق ان کو دین اور ایمان سے ہو گیا تھا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. عام آدمی اپنے مستقبل کی تعمیر کو جو اہمیت دیتا ہے، وہی اہمیت وہ اسلام کے مستقبل کی تعمیر کو دیتے تھے، وہ دین کے لیے اپنا حصہ ادا کرنے کو اتنا ہی ضروری سمجھنے لگے تھے جتنا کوئی شخص اپنی ذاتی دلچسپی کے معاملے میں اپنے آپ کو اور اپنے اثاثے کو استعمال کرنا ضروری سمجھتا ہے. ان کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ تاریخ کے وہ گروہ بنے جس نے اسلام کو عظیم ترین کامیابی کے مقام تک پہنچایا، اسلام کو عظیم ترین کامیابی کے مقام تک پہنچایا، جس کی مثال میں نے آپ کو فلپ ہٹی کی کتاب سے دی. آج ہمارے ہاتھوں اسلام کو عظیم ترین کامیابی کیوں نہیں نصیب ہو رہی؟ غلطی ہمارے اندر ہے، اس لیے کہ ہمارا ابھی تعلق ہی اس دین سے اس درجے کا نہیں قائم ہوا جو ہونا چاہیے تھا. ہمارے دلوں میں آخرت کی وہ محبت آئی ہی نہیں، اللہ کی وہ عظمت آئی ہی نہیں کہ جس کی خاطر ہم حقیر چیزیں قربان کر سکیں. حقیر چیزوں کے سودے اس لیے کیے ہوئے، ان کو اس لیے پکڑے ہوئے ہیں، ان سے اسی لیے بوجھل ہیں کہ اصل چیز دیکھی نہیں. اور پھر آپ سوال کریں گے کہ وہ پھر اصل کیسے پائیں، تو وہ بھی اسی رستے سے پائیں گے، لوگوں کو دیں گے تو خود کو ملے گا. دینے سے، یہ دین دینے سے اللہ نقد انعام دیتا ہے، فوری ریوارڈ دیتا ہے، آپ کے ایمان کا درجہ بڑھنے لگتا ہے. آپ ایک قدم چلے وہ دس قدم آئے گا، آپ چل کے جائیں وہ دوڑ کے آئے گا، یہاں جا کے یہ بات پھر سچی ہوتی معلوم ہوتی. بہرحال یہ تھی بنیادی باتیں. اب یہ ہے کہ سمر کورس کے حوالے سے کچھ پلاننگ اور چیزیں ہم نے وہ بورڈ پہ باہر لگا دی ہیں، ان میں دیکھ کر آپ کچھ چیزیں آئیڈیا کر سکتے ہیں، سلیبس کے بارے میں، مقاصد کیا ہیں اور مختلف چیزیں. ٹھیک ہے، سب لوگوں کے لیے اکٹھا دیکھنا مشکل ہوگا، لیکن باری باری آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں لے بھی سکتے ہیں. لیکن ایک دو چیزوں کا خیال رکھیے کہ جب ہم ہر سال لگے بندھے روٹین کے طریقے میں ایک جگہ جم جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہی کہانی ہر سال سناتے ہیں، وہ اتنی مونوٹنی ہو جاتی ہے کہ لوگ آنے ہی نہیں چاہتے. بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کبھی سوچا ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اپنے طریقوں میں تبدیلی نہیں کرتے. دیکھیں، دین کی دعوت بقدرے حاجت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ضرورت کس چیز کی ہے. وہ کسی غم میں مبتلا, آپ کوئی اور کہانی ان کو سنا رہے ہیں, وہ کس لیے سنیں گے؟
یعنی لوگوں کی ضرورت کی چیزیں اگر آپ سامنے لائیں گے تو لوگ بھی اس کی طرف لپکیں گے, کہ وہ شکر کریں گے کہ ہمیں کوئی فائدے کی چیز ملی ہے. لیکن اگر آپ صرف اپنی سہولت کے مطابق رٹی ہوئی چیزیں صرف بتا دیں گے تو اس سے پھر لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. ایک ایریا میں آپ کتنے سال وہی سلیبس چلائیں گے؟ ہمیں کتاب چھاپ رہے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ 100 سے کچھ زیادہ حدیث ہیں, اس کی اردو اور انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ آج کل چھپنے کے مراحل میں ہے. انشاءاللہ جون کے پہلے ہفتے میں وہ کتاب اویلیبل ہوگی. بیسیکلی میری نیت میں تھا کہ وہ سمر کورس کے سلیبس کی حیثیت سے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے, چھوٹی چھوٹی حدیثیں روزمرہ سے تعلق رکھنے والی اخلاق کردار اور ایمان وغیرہ کے بارے میں ہیں, اس طرح تیار کیا گیا کہ اس کو زبانی بھی یاد کر سکیں جو کرنا چاہیں اور اس کا معنی بھی جان لیں, اور چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہیں وہ سیرت کی حکمت کی روشنی میں لوگوں تک پہنچے عمل کی. جی, اس کے علاوہ کوئی کچھ کہنا چاہے؟
ایک اور اہم چیز یہ ہے جو کہ ہم نے یہاں مین برانچ میں پچھلے سال ایکسپیرینس کیا تھا اور اس کا بہت فائدہ ہوا, وہ یہ تھا کہ جو فقہ کی کتابیں, ظاہر سمر کورس میں کچھ بنیادی نوعیت کی چیزیں کرائی جاتی ہیں جیسے طہارت کے مسائل ہیں یا نماز کے مسائل ہیں, تو اس میں کتاب ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کو دینے یا اس سے کرانے کے بجائے سلیکٹڈ ٹاپکس جو کہ ان کے لیول کے مطابق ٹیچر تیار کرے, وہ ان کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں, ان سے کوشچن پوچھے جائیں اس کے اوپر کہ کیا مسائل ہیں ان کے, کیا چیز انہیں سمجھ نہیں آتی, اور اس کے مطابق جواب دیے جائیں, تو وہ زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوا ہے. یہ جو باہر سلیبس لگا اس میں بھی اس کے کچھ مین پوائنٹس موجود ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور چیز جس کا بہت فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ ہر سال سمر کورس کرانے کے لیے جو سٹاف ہے وہ بالکل نیا ہوتا ہے. اس میں جو بیچ فارغ ہو رہا ہوتا ہے اس سے اسٹوڈینٹس لیے جاتے ہیں, ایک تو ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے آئندہ کے کام کے لیے, اور دوسرے یہ کہ جو پچھلے لوگ ہیں وہ دیگر ذمہ داریوں میں ہوتے ہیں, البتہ کوئی جو سینئر ہے وہ اسے سپروائز کر سکتا ہے, انہیں گائیڈ لائن دے سکتا ہے, لیکن نئے لوگوں کو کام کی طرف لانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی ٹریننگ ہو.
اس کام میں آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو انوالو کیجیے اور ان کو کچھ سوشل ورک کے پروجیکٹس بھی دیجیے, مختلف گھروں میں تقسیم کرنے کے لیے کوئی چیز دیجیے, مختلف لوگوں کی خدمات کے لیے, مثلا قریب کوئی ہاسپٹل ہے یا اسکول ہے یا کوئی یتیم خانہ ہے یا کوئی کچی بستی ہے یا کوئی اور کسی بھی قسم کے لوگ جو کسی بھی طرح آپ کے ضرورت مند ہیں, تو معاشرتی فلاح و بہبود کے ایسے منصوبے بنائیے کہ جو واقعی پریکٹیکل بھی ہوں. دکھی لوگوں کی فہرست اپنے محلے کی بنائیے, ان لوگوں کی خبر گیری کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ صرف ہر وقت بیٹھ کے درس دیتے تھے.
السلام علیکم. مسلم ہیروز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو لوگوں کو بہت موٹیویٹ کرتا ہے, اور اس میں خاص طور پہ اگر آپ لوگ اپنے دیکھ لیں کہ کس ایج گروپ کے لوگ آپ کے پاس ہیں, اس ایج گروپ کو سامنے رکھ کے ان کی ضرورت کے تحت اگر چیزیں دی جائیں, مثلا خواتین کو اگر مسلم خواتین کا کردار بتایا جائے تو وہ بہت افیکٹو رہتا ہے, جس میں کہ ماں کا رول, بہنوں کا رول, بیٹیوں کا رول, اور ینگ گرلز میں بھی ہمارے پاس ہیں کافی کیریکٹرز ہیں. اس میں طالب ہاشمی کی وہ کتاب بہت ہیلپ فل ہے, اسلام کے نامور 400 با کمال خواتین, کچھ تھوڑے سے ورڈز آگے پیچھے میں کر رہی ہوں, بک کا بہرحال نام یہی ہے 400 با کمال خواتین, موٹی ہیڈنگ ہے, طالب ہاشمی اس کے رائٹر ہیں. اور اس میں سے لیکن ہر چیز ٹھیک نہیں ہے, ہماری ضرورت کی نہیں ہے, اس میں آپ کو سلیکشن ذرا کیئرفلی کرنی پڑتی ہے, لیکن ماؤں کا کردار, خاص طور پر علماء کی مائیں, اس سے ماؤں کو بہت ایک گائیڈنس ملتی ہے کہ ایک ماں کا کیا رول گھر میں ہونا چاہیے. اور اسی طرح پھر جیسے بہنوں کا ہے, ان میں کچھ امیر خواتین کی کنٹریبیوشنز ہیں, کچھ غریب خواتین کی کنٹریبیوشنز ہیں, اس سے یہ ہر لیول کو ایک رول ماڈل مل جاتا ہے کہ اچھا ہم اپنے دائرہ کار میں کیا کر سکتے ہیں.
السلام علیکم. کراچی میں ریسنٹلی ایک ینگ لڑکیوں کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ٹوورڈز دا لائٹ کا کورس, اس کے اندر ایک جو اس کا میجر فیچر تھا وہ تھا انٹریکٹیو سیشن, تقریباً آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا یہ, جس کے اندر جو اسپیکر تھی وہ بیسکلی بچوں کے ساتھ بات کرتی تھی. ایک تو ہوتا ہے لیکچر دینا جس کے اندر بچیاں صرف اسے لے رہی ہوتی ہیں, مگر جب وہ خود بھی بولتی ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا لیول بیسکلی کیا ہے, کیا ان کو ضرورت ہے اور دینے کی, اور کیا ان میں آ گیا ہے, اور اس طرح ان کے سوال بھی آگے آتے ہیں, ان کے اوپینینز آتے ہیں. تو اگر بچوں سے بات کیا جائے, انٹریکٹیو سیشن از ویری امپورٹنٹ ان دا سینس کہ اگر ان سے بات کیا جب وہ کھلتی ہیں اندر سے, کہ اتنی دبی ہوئی ہوتی ہیں اندر سے زیادہ تر بچیاں, کہ جب وہ بات کرتی ہیں ایسی دینی ماحول میں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اسلامک کمپنی ہوتی کیا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ.
جی آپ کچھ کہیں, کس پر لاگو کریں, اپنی ذات پر یا کسی اور پر؟ ٹھیک ہے, ہاں بالکل. شادی پہ جائیں تو کیا کریں, بازار جائیں تو کیا کریں, کسی نان محرم سے واسطہ پڑے تو کیا کریں, اس طرح کے جو ڈیلی لائف کے جو مسائل ہیں, جو ایج گروپ آپ کے سامنے ہو اس سے متعلق جو چیزیں آداب زندگی میں ہیں ان کو آپ لے سکتے ہیں. اگر خواتین ہیں تو ازدواجی زندگی کے آداب, اگر بچے ہیں تو ان سے متعلق چیزیں, کچھ نوجوانوں سے متعلق چیزیں جیسے دوستی وغیرہ کے آداب, پھر اسی طرح کچھ چیزیں کامن ہیں جو سب گروپس میں آپ کر سکتے ہیں, تو ان کو بھی آپ سلیکٹ کر لیجئے.
السلام علیکم, مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے سمر کورسز ہر سال مختلف جگہوں پہ مسلسل ہوتے ہی رہتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ کراتے ہیں, ہر بار نئے لوگ آتے ہیں, لیکن مطلب سمر کورسز ہو بھی جاتے ہیں, سلیبسز بھی مل جاتے ہیں, کروا بھی لیتے ہیں لوگ, لیکن جہاں پر کمی رہ جاتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ کروا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم مثلا بچوں کو سمر کورس کروا رہے ہیں, ان کو تو ہم بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا, پڑھیں گے تو یہ ہوگا, اور این نماز کے ٹائم پہ ہم کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں آپس میں اور بچوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں بے حد کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں دوسروں کو ہم اس سے روک رہے ہیں, خود ہم کھڑے ہو کے وہی شروع کر دیں. تو یہ چیز جو ہے دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. جو لوگ مل کر سمر کورسز کروا رہے ہوں گے ان کو اپنا روز کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے, اور یہ بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل ہیں, نمائندے ہیں. اگر کوئی بھی ہم کام ایسا کریں گے کہ جو دین کے احکامات کے خلاف ہوتا ہوگا تو ہمیں جتنے بھی لوگ دیکھ کر فالو کریں گے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک بھی غلط کام کریں گے اور اگر ہمیں 10 لوگ فالو کریں گے تو ان سب کا ایک ایک حصے کا گناہ ہمیں ضرور ملے گا. تو ان چیزوں کے معاملے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے.
ایک چیز میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے کورس کو, وہ چھوٹے چھوٹے عمل کی باتیں جو کہ سنت سے ثابت ہیں. مثلا اگر گروپس لیے جائیں صبح کے وقت اور اس میں کوئی چھوٹے موٹے کوئسچنز اور ڈسکشن کے بعد اگر کسی ایک سنت کی تھیم بنا لی جائے, مثلا کلونجی کے فوائد اگر بتائے جائیں, تو چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بنا کے ہم لوگوں نے ایک سمر کورس میں دی تھی, اور حالانکہ وہ بڑی عمر کے لوگ تھے اور سب نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا تھا, اور ہم نے کہا تھا تھوڑے سے دانے ابھی کھا لیتے ہیں سنت سمجھ کے اور کچھ ہم انشاءاللہ کل صبح سارے کھا لیں گے. تو وہ جس طرح ان کو اس پہ احادیث بھی پڑھ کے سنائیں اور پھر ان کو اسی وقت کھلائیں تاکہ وہ ایک عمل کر ڈالیں, اور اگلے دن کے لیے ایک سارٹ آف ہوم ورک تھا کہ آپ کھا کے آئیں گے. اسی طرح مسواک ڈے تھا, تو مسواک کی اہمیت فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ کتنا عمل تھا, اور ساتھ ہی ایک ایک مسواک ان کو تحفے کے طور پہ دے دی تھی, تو اس پہ بھی بہت زیادہ لوگ خوش ہوئے.
اسی کے کنٹینیوشن میں جیسے گرمی ہوگی پسینہ بہت آئے گا لوگوں کو, تو پھٹکڑی کا استعمال سکھا دیں. ہم نے ایک دفعہ یہ مہم یہاں شروع کی تھی کہ چھوٹے چھوٹے اچھے ٹکڑوں میں پھٹکڑی اویلیبل بھی کی تھی تاکہ لوگ نہانے کے بعد اگر اس پانی میں بھی ڈپ کر لیں پھٹکڑی اور اس پانی سے نہائیں تو جسم سے وہ اڈور جو وہ ختم ہو جاتی ہے, اور اگر وہ اسموتھ کی ہوئی پھٹکڑی اگر انڈر آرمز پہ لگا بھی لی جائے تو پسینے کی جو بیڈ سمیل ہوتے وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی. تو جو کام آپ بتائیں ان کو اس کے کرنے کا عملی طریقہ بھی سکھائیں, اس سے یہ ہے کہ لوگ پھر جلدی کر لیتے ہیں, ورنہ اگر آپ صرف تھیوری پڑھاتے جائیں پریکٹیکل کر کے نہیں بتائیں تو لوگ عموماً بڑی نیک نیتی اور جذبہ رکھنے کے باوجود بھی عمل سے آری رہ جاتے ہیں.
السلام علیکم, ہمیں بھی ایکسپیرینس ہوا تھا سمر کیمپ کرانے کا, تو جب ہم نے پہلی بار کرایا تو ہم بہت جوش میں تھے اور ہم نے بہت زیادہ نا ان ریئلسٹک سی پلاننگ کر لی تھی. ہم نے کہا یہ بھی کرائیں گے بچوں کو, یہ بھی کرا دیں گے, یہ بھی یاد کرا دیں گے. تو ایسے ہوتا ہے کہ جب جو لوگ پہلی دفعہ آئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے ابزارب کرنا, تو ایسے ہوتا ہے کہ بہت ریئلسٹک ہو کے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے اور اپنے لیے تھوڑی چیز ہی رکھنی چاہیے کہ جس کو ہم ایزیلی مینج کر سکیں, اور بہت سارے لوگوں کو تن نہیں لینا چاہیے ایک جگہ, کیونکہ ایک تو ہمارے لیے ان کا حق ادا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ہم جب صحیح طرح نہیں کر پاتے تو پھر ہم جلدی تھک جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ ایسے کیا تھا کہ سمر کیمپ جو بچوں کا ہو رہا تھا اس کے ساتھ لیڈیز کا بھی ہو رہا تھا, تو ان کو ایک یہ ہم نے موٹیویشن دی تھی کہ آپ کو روز یا 2-3 دن بعد آپ کو ایک اچھی سی ریسیپی دیا کریں گے, تو وہ اس سے بہت موٹیویٹ ہوئے تھے. جزاک اللہ خیر.
میرے خیال میں تو جس ایریا میں خواتین زیادہ ہوں انہیں سکھائیں کہ کپڑے آسانی سے کیسے دھلتے ہیں, کھانا کم سے کم وقت میں کیسے پک سکتا ہے, اور گھر کی صفائی کن کن چیزوں سے جلدی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کام جس کو آتے ہوں گے وہی دین کا کام بھی کر سکے گا. میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ہوم اکنامکس پڑھی تھی 2 سال، اور اس سے میں نے اتنا کچھ سیکھا تھا کہ جب میں نے اپنی پریکٹیکل لائف شروع کی تو میں اپنے گھر کے کام مختصر ترین مدت میں ختم کرتی تھی، جس کے نتیجے میں میرے پاس ایک بڑا وقت بچ جاتا تھا دین کے کام کے لیے. جو خواتین اپنی ذاتی زندگی میں پھوڑ ہوتی ہیں وہ پھر نہ گھر کی ہوتی ہیں نہ باہر کی، وہ باہر نکلتی ہیں تو گھر والے شکوا کرتے ہیں، گھر رہتی ہیں تو باہر والے شکوا کرتے ہیں. تو اس لیے براہ کرم دنیا بقدر ضرورت اصول کے تحت خواتین آپس میں اس طرح کی چیزیں بھی اگر شیئر کریں جو ان کے دنیاوی معاملات کو آسان کریں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، سسرال کے ساتھ تعلق میں، اور جو ہمارے پریکٹیکل لائف سے متعلق چیزیں ہیں اگر ان میں اچھے مخلصانہ مشورے دیں تو یہ بھی ایک دین ہی کی خدمت ہوگی انڈائریکٹلی. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کوئی آیت پڑھی یا حدیث پڑھی، مثلا پانی پلانے کے بارے میں، صدقے کے بارے میں کہ بہترین صدقہ ہے، تو اس میں سے خود ہی کوشش کریں کہ ایک دن آپ پانی سب کو پلا دیں، کسی دن کوئی اور بات ہوئی تو اب دین کے رستے میں اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرنا جو ہے، ضروری نہیں کہ بڑے بڑے کیک ہی آپ بیک کر کے لائیں اور وہی کھلائیں تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز، کوئی کھجور ہے آپ کے گھر میں، کوئی چھوٹا سا پھل ہے، کوئی چیز ہے، آپ اللہ کے خاطر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو اس اصول کے تحت اپنے ساتھیوں کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کریں.
السلام علیکم. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ہم بہت بڑے لیول سے شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بھی کریں وہ بھی. تو میں ایک میسج دینا چاہوں گی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں، ان سے ضرور شروع کریں، کیونکہ جب ہم بڑے لیول پہ چلے جاتے ہیں تو وہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ وہیں رہ جاتی ہیں، اور جب آخر میں جب ہم کام چھوڑتے ہیں تو وہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ پھر ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں. جیسے سب سے پہلے ہو کہ جوتا کیسے پہننا ہے، کیسے اتاریں، واش روم میں جانا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. کیونکہ جیسے میں ہوں، پیپر میں بھی میری یہ عادت ہے، مشکل سے مشکل کوسچن میں کر آتی ہوں اور آسان سے کوسچن میں رہ جاتی ہوں، اور اسی طرح سے اپنی زندگی ہے اس میں بھی. تو میرا یہ میسج ہے کہ پلیز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، اور جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جائیں گی تو بڑا کرنا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن اگر بڑی چیزوں کو لیں گے تو چھوٹی چیزیں پھر بڑی بن جائیں گی. جزاک اللہ.
اور جیسے کہتے ہیں نا، حضرت عائشہ سے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر مت جانو، کیونکہ یہ چھوٹے اکٹھے ہو کر بڑے بن جاتے اور انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. بالکل، بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم اپنے محلے کے بچوں کو، جیسے اپنے بچوں کے جو فرینڈز ہیں ان کو بلا کے ان کو ہوم ورک میں ہیلپ کر دیں اور اس طرح ان سے دوستی کریں اور پھر ان کو مختلف دعائیں وغیرہ سکھائیں، اچھے مینر سکھائیں، تو یہ بھی تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے.
سمر کورس کا جو سلیبس ہے اس کے اندر سیرہ کا پراپر سبجیکٹ ہوتا ہے، جسے کہ میٹرک کا جو کورس یہاں پہ، چونکہ تربیتی کورس بھی ہوتا ہے میٹرک گرلز کے لیے، ان کے لیے ان کے لیول پر، اور پھر سمر میں چونکہ ایک مکس قسم کی گروپ ہوتا ہے تو ان کے لیے ان کے لیول پر وہ کورس باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ اسے پڑھایا جا رہا ہے. جی حدیث کا سبجیکٹ الگ ہے. حدیث میں ہم نے جو 100 احادیث کی جو کتاب پہلے چھپی ہوئی تھی، جس کتاب کا بھی استاذہ نے حوالہ دیا کہ وہ چھپنے کے قریب ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اسی کی یہ پہلا ورژن تھا. تو اس کتاب کو استاذہ نے یہاں کلاس کو پڑھایا تھا تو اسی کو ہم کرا رہے ہیں. وہ چونکہ ایک چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہو جاتی ہے. لاسٹ ایئر بھی ایکسپیرینس بہت فائدہ مند رہا تھا، اس سال بھی. اس کے علاوہ یہ رہا کہ جو مختلف آڈیو لیکچرز ہیں مختلف ٹاپکس پر، ان کی کچھ سلیکشن کی ہے کہ اس لیول کی بچیوں کے لیے کون کون سے ٹاپک اہم ہے. مثلا دوستی ہے، مثلا صاف رہیے، صحت مند رہیے ہے، مثلا نماز کیا سکھاتی ہے، یا اس طرح کی چیزیں جو تھوڑی بیس بنائیں. اور صاف رہیے، صحت مند رہیے اور نماز کیا سکھاتی ہے کو طہارہ کے مسائل پڑھانے سے پہلے اور صلات کے مسائل پڑھانے سے پہلے سنایا گیا ہے. تو اس سے یہ کہ تھوڑی موٹیویشن انہیں مل جاتی ہے، پھر جب پڑھتے ہیں تو فائدہ زیادہ نظر آتا ہے.
یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات بہت ایڈوانس لیول کے پڑھے لکھے بچے آتے ہیں تو ان کو قرآن و حدیث کی وہ باتیں جو سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ کو ریلیٹ کرتی ہیں ان کو سامنے لا کے دکھانا چاہیے تاکہ ان کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سیکھیں تو ان بچوں کے فرینڈز کو بھی سکھائیں. بچے اپنے فرینڈز کے ذریعے کسی چیز کی طرف جلدی آتے ہیں کیونکہ وہ پیئر پریشر کا شکار ہوتے ہیں. جب وہاں سے ان کو ریلیف ملتا ہے تو ان کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اب آپ لوگ آپس میں انٹریکٹ کریں، آپس میں گلے ملیں، سیکھیں ایک دوسرے سے. باہر وہ جو سلیبس لگا اس کو دیکھیں. اوکے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.